الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، زلف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن، وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمی. مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبیبك خیر الخلق کلیہم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلما کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کی نشست سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ذکر کی گئی. آج دن کی مناسبت کے حوالے سے یوم بدر پر اختصار کے ساتھ چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. میرا تو ارادہ تھا کہ آج فتح مکہ پر ایک تفصیلی گفتگو دو دن کی نشست پر ہو، لیکن ابھی دوران سفر میں بچوں نے اصرار کیا کہ بدر ہی پر کچھ ذکر کیا جائے، تو میں بدر کے حوالے سے چند ضروری نظریات اور معاملات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین شہداء بدر کی برکت سے ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرمائے، اور ان کے روحانی تصرفات سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو بہرہ مند فرمائے. یقیناً واقعہ بدر جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت سبق آموز اور فضیلت کے اعتبار سے ہمہ جہت اور موضوع کے اعتبار سے ہمہ گیر اور اسلام کی زینت و عقیدت کے اعتبار سے ایک عالمگیر موضوع ہے، جس کو کئی گوشوں سے، کئی حوالوں سے، تاریخی پہلو کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے موضوع کے حوالے سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو صحابہ کرام علی مردوان پر رہی، تو حضرات صحابہ کرام علی مردوان کا اخلاص اور سب کچھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وار دینے کا وہ صادق جذبہ جو ہے، اور حضور کی تبلیغ کی سرفرازی جو ہے، اور ایک مخلص امت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنا، اور مخلص ساتھیوں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو بڑھانا، یہ خاص اس کا ایک تاریخی پہلو کے حوالے سے دوسرا ایک موضوع ہے. اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر کے اندر موجود جو آج بھی اور قیامت تک ہمارے لیے جو روشن مینار ہیں، جو درس کے اور فضیلت کے اور عمل کے جو ابواب ہیں، وہ یقیناً ہر دور کے اعتبار سے مسلمانوں کی ضرورت ہے. اور بدر ایک دائمی سلسلہ ہے جو محض ایک مارکہ نہیں، جو ایک دن میں ہوا اور شام تک ختم ہو گیا، اور صحابہ کی تدفین ہو گئی اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ بدر جو ہے وہ ہر زمانے کا ایک تسلسل ہے اور ہر عہد کا ایک تسلسل ہے، اور ہر عہد اور ہر قوم اور ہر دور کو بدر کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں انسان مومنین کے لیے ان کے اندر بھی ان کے باہر بھی اور ان کے حالات کے اعتبار سے ایسے بدر اور یوم الفرقان کی صورت میں معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ جس میں ان تمام معاملات کو فرقان بنانے کے لیے اور کامیابی اور حق سے ہمکنار کرانے کے لیے صحابہ اکرام علی مردوان کا وہ جذبہ اور اس وقت قلت و کثرت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی تقدیر اور اس کی رضا پر مکمل استغراق کے ساتھ اور مکمل توجہ کرتے ہوئے جو استقامت کی راہ پیش کی ہے، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اپنے داخلی اور خارجی مسائل کے اندر وہ فکر ان کے لیے کہ رہنما منزل بنتی ہے۔ تاریخی پس منظر تو بدر کا یہ پیش کرتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح کہ میں نے جہاد پر ایک تفصیلی تقریر گزشتہ بائبل اور تورات اور قرآن کی تعلیمات کا ایک تقابلی جائزہ کے حوالے سے ایک تفصیلی بحث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر تاریخی تناظر کے اندر اگر بدر کو دیکھیں تو مارکہ بدر جو ہے وہ ہجرت کے فوراً بعد ہونے والا پہلا غزوہ ہے، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اور اعلان نبوت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو آپ کی عمر شریف 40 سال تھی، 40 سال سے لے کر 53 سال تک 13 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ان بعثت کی حالت میں موجود تھے اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے مکمل طور پر مخلصانہ جد و جہد آپ اور آپ کے صحابہ اکرام کر رہے تھے۔ 13 سال کا یہ طویل عرصہ کہ جس میں ہر مشقت، ہر مشکل، ہر پریشانی، جس کو پریشانی کا دائرہ بھی اس کے لیے مختصر ہو کہ اس قدر پریشانیاں اور اس قدر مصائب و آلام اور اس قدر مخالفین کی جانب سے مخالفت کے طوفان تھے، لیکن اس پر حضرات صحابہ اکرام علی مردوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دی ہوئی ہدایت پر ایک کوہ مسمم بنے رہے، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح جمے رہے، اور 13 سال کا یہ لمبا عرصہ بڑی استقامت کے ساتھ، دین کے ساتھ مکمل لگاؤ کے ساتھ، اور رشتہ دار، برادری، مال، ملنا ملانا، ہر چیز کی قربانی کے ساتھ، یہ 13 سال کا انتہائی کٹھن مرحلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں 40 کے قریب صحابہ اکرام علی مردوان نے سر کیا۔ وہ 13 سال کتنے بظاہر اذیت ناک تھے اور کتنے کٹھن تھے اس کا اندازہ یقین سفر معراج سے ہوتا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم کو ہجرت کے بعد نہیں کرائی گئی، ہجرت سے پہلے کرائی گئی، یعنی قلب منیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل پاک، تقاضۂ بشری کے اعتبار سے کافروں کی طرف سے دیے ہوئے صدموں سے انتہائی بیزار ہو چکا تھا، اور اب مخلصانہ کوششیں کرنے کے باوجود ان کا حق قبول نہ کرنا اور ان کے لیے ان کی معاشرتی خرابیوں کو حضور نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ چلو اگر نظریات پر نہیں آتے تھے تو ان کی معاشرتی زندگی بھی بڑی تہوبالا تھی، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ کے اندر ایک کلیدی کردار تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان پر شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے آگے سے جو صلہ انجام دیا ہے وہ بڑے سے بڑے دشمن نے بھی کبھی اپنے دشمن کو نہیں دیا، جو کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل منیر اور قلب منیر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ تقاضۂ بشری کے اعتبار سے ان سے تنفر کر گئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ان سے بیزار ہو گیا کہ یہ قوم سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اللہ رب العالمین نے ایک محیر العقول، عقل کو ہلا دینے والی اور عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ حضور کی زندگی میں پیش آتا ہے، حضور کے ساتھ پیش آتا ہے، کہ جو صرف اور صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر جو یہ غم اور یہ مصائب اور اس آلام کی وجہ سے جو دکھ اور درد کے جو صدمات حضور کے دل پر آ گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک محیر العقول، انسان کی عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ کہ زمین سے لے جا کر آسمان اور آسمان سے سدرہ اور سدرہ سے ورا کر کے اپنا دیدار کرا کے حضور کے قلب منیر کو مطمئن کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس انداز میں اہتمام کر کے حضور کے لیے سفر کرایا جا رہا ہے تو اس کا خارجی نتیجہ یہ کہ اسی طرح کی شدت حضور کو پہنچائی گئی ہے۔ تو جیسا صدمہ پہنچایا گیا تو چاہیے تھا کہ اس میں حضور کو مطمئن کرنے کے لیے کہ مکمل طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو مطمئن کیا جائے۔ تو جہاں معراج ایک مکمل ایک مستقل معجزہ ہے اور انتہائی حیران کن معجزہ ہے، تو اس سے یہ ثابت نتیجہ سامنے آتا ہے کہ سامنے اذیت بھی ایسی ملی ہے، سامنے تکلیف بھی ایسی ہوئی ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف نہیں تھی کہ یہاں سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا دے تو طبیعت مطمئن ہو جائے، کوئی عام تکلیف نہیں تھی صرف انبیاء سے ملا دیں تکلیف کا درما بن جائے اور مرہم بن جائے اور بات مکمل ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی اذیت دل پر نہیں تھی کہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے بھیج دیے جائیں اور وہ حضور کی بارگاہ میں صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کریں طبیعت مطمئن ہو جائے، نہیں، وہ صدمے کے زخم اس قدر گہرے تھے کہ پھر قدرت نے اس کو مندمل کرنے کے لیے، اس کو مرہم دینے کے لیے اور ہمیشہ کے مطمئن کرانے کے لیے وہ معجزہ اور ایسے حالات سرکار کو مطمئن کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں جہاں معراج ایک مستقل معجزہ ہے، وہیں پر سامنے والا جو دکھ ہے، جس دکھ کے درمے کے لیے اور جس تکلیف اور زخم کے مرہم کے لیے معراج کے واقعے کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سامنے سے ملنے والی اذیت بھی اتنی سخت تھی اور قلب و جگر میں اس کے زخم بھی انتہائی گہرے تھے اور اتنے گہرے تھے کہ اب آگے قدم اٹھانے میں بڑی دشواری تھی۔ ابھی آگے ان کے خیر خواہی کے لیے سننے اور سمجھنے کے لیے اب دل بھر گیا تھا کہ بس نہیں، اب یہ قوم نہیں سمجھ سکتی، اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب ان میں کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے علم ازلی میں ہے کہ انہی کی پشتوں کے اندر سے نبی کے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے، لیکن حضور کے دل پر جو گہرا زخم آ چکا ہے اور تقاضۂ بشری کے اعتبار سے ناامیدی طاری ہو چکی ہے، تو پھر جیسی حضور کی طبیعت ہے تو ویسا اطمینان دلانے کے لیے کہ حضور کا دل ناامید ہو گیا ہے اور حضور کا دل حزین ہو گیا ہے، اتنی مضبوط استقامت والی شخصیت یہ بات کر رہی ہے، تو پھر رب کریم کی قدرت نے اپنا کمال کا ظہور فرمایا کہ محبوب جیسے مضبوط آپ ہیں تو اگر آپ کے پائے استقامت تھکن کے قریب جا رہے ہیں اور دل مبارک ناراضگی کی طرف چلا گیا ہے تو اس قوم کا کیا ہوگا۔ تو لہذا آپ جیسی مضبوط شخصیت اگر یہاں پر یہ جملے کہہ رہی ہے اور آپ پر یہ تھکن کے جملے اور یہ تھکن کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، تو پھر قدرت بھی آپ جیسی شخصیت کو دوبارہ مقام دینے کے لیے، دوبارہ وہ کمال دینے کے لیے انتہا کا اقدام کرے گی، اور وہ انتہا کا اقدام ایسا تھا کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے۔ تو پھر وہ اہتمام بھی ایسا کیا گیا کہ کائنات حیران تھی کہ ایسی بلندی کسی کو ملتی ہے، ایسا عروج کسی کو ملتا ہے، کہ کسی کو نہیں ملتا۔ فرما عرش کی بھی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے۔ تو یہ سارا اطمینان قلب کے لیے کہ محبوب آئیے، فاؤہا الابدی ماؤہا، ہم خاموشی سے وہ ساری باتیں بتا دیں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو فاؤہا الابدی ماؤہا، کہ ہم نے وہی کی جو اپنے بندے پر کرنی تھی، اس کو واضح نہیں کیا، وہ یہ بدر ہی کے واقعات تھے۔ وہ یقیناً ہمیں کیسے پتا چلا؟ حضور کی استقامت سے۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کہ جو طائف سے لوٹنے کے بعد تقاضۂ بشری کے اعتبار سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، لیکن احد کے اندر اپنے چچا کے سینے کو چاک دیکھ کر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی جو گھبراہٹ کی کیفیت طائف میں پیدا ہو رہی۔ اب وہ تکلف نہیں ہے، وہ کوف نہیں ہے۔ اگر 50 آدمی سامنے کھڑے ہو کر حق کو قبول نہیں کرتے ہیں تو دل مبارک اور قلب منیر جو حزین اور ناراض ہو جاتا ہے، تو یہاں پر 313 کے مقابلے میں ہزار آ کر کھڑے ہیں تو پریشانی نہیں ہے۔ تو پتا چلا فاؤہا الی عبدہ ماؤہا، ہجرت کرانے سے پہلے رب کریم نے آپ کو عالم بالا میں بلایا اور عالم لا مکان میں بلا کر اس وحی کے مخفی اور اجمالی پہلو میں اور پردے کے اندر بتا دیا گیا کہ محبوب یہ طائف کا واقعہ تو ایک جھلک ہے، آنے والے کی مصیبتیں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، یہ طائف تو اس کی ایک جزوی شک ہے، بدر اس سے خطرناک مارکا ہوگا، احد اس سے خطرناک ہوگا، احزاب ہوگا، فتح مکہ ہوگا، بڑے بڑے اس صدمے کے مقابلے میں یہ جو طائف کا صدمہ ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو محبوب آئیے، ہم آج آپ کو نتیجہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرائیں نہیں، اور آپ کو بتا دیں گے کہ فتح آپ ہی کا قدم چومے گی۔ تو یہ فلسفہ جو ہے معراج کا یہ بدر سے جڑا ہوا ہے. بدر کو تنہا نہ بیان کیا جائے, بدر کو معراج سے جوڑ کر بیان کیا جائے. بدر کو میدان سے جوڑ کر بیان کیا جائے. بدر میں حضور کی استقامت, اس کا مقدمہ, اس کا ابتدائیہ جو تھا وہ معراج تھا. کہ معراج کی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان جو دیا گیا, جو قرار دیا گیا, اس کے مظاہر اور اس کے جلوے آپ کو بدر میں نظر آتے ہیں, اس کے جلوے احد میں نظر آتے ہیں, اس کے جلوے فتح مکہ میں نظر آتے ہیں, اس کے جلوے گود میں حسین کو بٹھا کر رو جاتے ہیں کہ میری امت یہ حال کرتی ہے, لیکن پھر بھی دعائیں اور استقامت کے جو سلسلے چل رہے ہیں, تو یہ تمام جلوگری جو ہے یہ معراج کے ساتھ وابستہ ہے. جو قرآن نے ذکر کیا, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, کہ محبوب کو جبریل کو بھی چھڑوا کر اوپر بلایا, اور جیسا ہم نے کلام کرنا تھا ویسا کلام کیا, اور راز امت کے بارے میں, اور راز کائنات کے بارے میں, اور راز دین کے بارے میں, اور شام قیامت تک ہونے والے آپ کے دین کے بارے میں ساری باتیں محبوب کو بتا دی. تو یہ بدر کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے معراج کا. تو سرکار نے 13 سال گزارے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر, اور ہجرت سے 1 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہو رہی ہے. اس 13 سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کفار و مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا ان لوگوں نے, بات چیت, کلام, آنا جانا, ملنا سب بند کیا. ہر قسم کی فکری, ہر قسم کی معاشرتی, ہر قسم کی اذیت دینے کی کوشش کی, یعنی گھٹیا سے گھٹیا کام انہوں نے کیے. سرکار کے اخلاق کا انہوں نے جو جواب دیا, تو پتھر بھی آپ کے اخلاق کے سامنے نرم ہو جاتا ہے, لیکن وہ اتنے سنگ دل تھے کہ انہوں نے شکر کے اعتبار سے اس پر جواب بھی ظلم کے اعتبار سے دیا. لیکن 13 سال تک حضور نے یہ آگ کا سمندر عبور کیا, اور اب بھی ہجرت کے بعد اقدام قتل کا نہیں تھا, نہ مارنے کا تھا اور نہ لڑنے کا تھا, اور نہ یہ تھا کہ ہم جائیں گے اور جانے کے بعد پھر ایک فوج تیار کریں گے اور فوج تیار کر کے مکہ پر حملہ کریں گے. یہ تو جو فتح مکہ پہ میں بات کروں گا تو اس کی سیاق و سباق کو بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ فتح مکہ بھی حضور کی جانب سے یہ جنگ نہیں کی گئی, اس میں بھی قصور کفاری کا تھا. تو بدر کے اندر بھی یہی ہوا کہ سرکار جب ہجرت کر کے آئے تو یہ نہیں تھا کہ دور جائیں گے تو وہاں پر لوگوں کا ذہن بنائیں گے کہ وہ آئیں اور کافروں سے بدلہ لیں, نہیں. اس وقت بھی حضور کا ذہن یہی تھا کہ ہم جائیں گے, اور یہ جو اعتقاد کی باتیں, جو عمل کی بات ہیں, اس میں جو صحابہ کرام دار اسلام سے وابستہ ہو گئے انصار میں, مہاجرین میں, ان کی فکری تربیت کی جائے گی, ان کی اسلامی تربیت کی جائے گی, ان کو اسلامی تمام قوانین سے مکمل طور پر آراستہ کیا جائے گا. اور قرآن جو تعلیمی پہلو بیان کرتا ہے, نظریاتی پہلو بیان کرتا ہے, ان کو بٹھا کر مثالوں کے ذریعے تربیت کے طور پر انہیں بتایا جائے گا. تو 13 سال کا یہ عرصہ گزر گیا, لیکن مشرکین مکہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے, اور انہیں ہمیشہ یہ ٹو لگی رہتی تھی کہ مسلمان اگر آگے سے جواب اخلاق سے دیں تو وہ سمجھتے تھے ڈر گئے ہیں. اور فتح مکہ میں بھی یہی ہوا, کیونکہ فتح مکہ غزوہ موتا کے بعد ہوا ہے, اور غزوہ موتا میں مسلمانوں کو بظاہر بڑا نقصان پہنچا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے بڑے عظیم لوگ شہید ہوئے ہیں, حضرت جعفر طیار شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے, اور حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے. تو نقصانوں کو, مسلمانوں کو بظاہر بہت بڑا نقصان پہنچا. یہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں حضور کی دعا تھی اور ان کی قسمت میں یہ تھا, انہوں نے نصرانیوں سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو بچا کر دوبارہ مدینے لے کر آئے. تو اس سے غلط فہمی ہو گئی مشرکین کو, اور وہ یہ کہنے لگے کہ جناب مسلمان غزوہ موتا کے اندر پتا چل گیا کہ پسپا ہو گئے, کمزور ہو گئے, اب یہ نہیں لڑ سکتے, اب ان کے اندر وہ بدر والا شباب نہیں ہے, ابھی وہ عہد والی جرت نہیں ان کے اندر, ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر صلح حدیبیہ کا صلح نامہ توڑا. کیوں ان میں جرت آئی, جن میں جو اتنے ڈر گئے تھے, جو 10 سال لڑنے تیار نہیں تھے, اور جنہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ 10 سال ہم لڑیں گے نہیں, تو کیا وجہ پیش آئی کہ ابھی صرف گویا کہ 22 مہینے گزرے تھے, کتنے 22 مہینے گزرے تھے کہ انہوں نے صلح نامہ توڑ دیا, غداری کر دی. تو اس کے پس منظر کو مورخین اور اسلام کے تاریخ نگار اس بات کو لکھتے ہیں کہ انہوں نے نفسیاتی طور پر اس بات کو سمجھا کہ غزوہ موتا کے اندر مسلمان پسپا ہو گئے اور ان کے بڑے لوگ شہید ہو گئے, اور خالد بن ولید نے کسی طریقے سے مسلمانوں کی جان بچائی ہے, اب مسلمانوں میں وہ زور بازو نہیں ہے, اب ان کے اندر وہ استقامت نظر نہیں آتی, تو انہوں نے جان بوجھ کر اس معاملے کو چھیڑا تاکہ ہم دوبارہ کھڑے ہوں جس طرح کے بدر کے اندر مسلمانوں کے سامنے آئے تھے. لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر عشیر طاقت کو موتا میں بھیجا تھا, اور اصل طاقت حضور مدینے میں لیے بیٹھے تھے. اور ان کو اندازہ جب ہوا, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کو لے کر فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے, یہ تفصیل میں ذکر کروں گا، لیکن سر دست بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی پکے دشمن تھے، اور ان کو لڑنے کے جنگی ساری حربی طریقے آتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کب تلوار اٹھانی کب فکری مار مارنی ہے. تو جس طرح فتح مکہ میں انہوں نے فکری مار مارنے کی کوشش کی کہ فتح مکہ سے پہلے موتا ہو چکا ہے، غزوہ موتا شام میں جنگ ہو چکی ہے، اس میں مسلمانوں کے حال کی ساری خبر لی انہوں نے، انہوں نے کہا بس اب مسلمان کمزور ہو گئے، اب کوئی بہانہ بناؤ کہ مسلمانوں سے جنگ ہو، اور جنگ ہونے کے بعد مدینے پہ قبضہ کیا جائے. لیکن وہ ان کا خیال غلط تھا اور ان کی فکر غلط تھی. بالکل اسی طرح بدر کے اندر ہوا. بدر کے اندر جب حضور آ گئے تو انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے، اور ایجنٹ کون تھے؟ عبداللہ بن ابی، منافق جتنے تھے جو حضور کے ساتھ مسجد میں شریک رہتے تھے، نماز حضور کی طرح پڑھتے تھے، سارے معاملات صحابہ کرام کی طرح کرتے تھے، سارے معاملات کلمہ پڑھنے کا اقرار کرتے تھے، جس کا قرآن نے ذکر کیا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وهم مؤمنین. محبوب آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. تو جب اللہ یہ کہہ دے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا وما هم بمؤمنین، محبوب یہ لوٹا بستر اٹھانے کے باوجود بھی مومن نہیں ہے، یہ اللہ اللہ کرنے کے باوجود بھی مومن نہیں ہے، یہ قیامت کا نام لینے کے باوجود بھی مومن نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے سب دین کو یہ سمجھا ہے، انہوں نے دین کو یہ سمجھا ہے کہ آپ کے بغیر خدا ملے گا اور آپ کے ادب کے بغیر خدا ملے گا. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ ہم کسی کو ملیں گے تو مصطفیٰ کے ذریعے ہی ملیں گے، اور مصطفیٰ کے ادب و تعظیم کے ذریعے ملیں گے. عبداللہ بن ابی منافق بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھتے، دونوں نماز ایک ہی سٹائل میں پڑھتے ہیں، ایک کی مقبول ہوتی ہے ایک کی مردود ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک یہ کہتا ہے کہ نمازیں ڈائریکٹ نہیں قبول ہوتی، نمازوں کو حضور کا ادب قبول کراتا ہے، ہم حضور کی تعظیم اور ادب کا رنگ جب اس پر چڑھاتے ہیں تو نمازیں مقبول ہو جاتی ہیں، مستجاب ہو جاتی ہیں. اور عبداللہ بن ابی کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی تو محض ایک میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں اور پیغام پہنچانے والے ہیں، ایک معاذ اللہ جس طرح کے ڈاک پہنچانے والا، پوسٹ پہنچانے والا ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، ڈاک دے دیا چلا گیا، اب جس نے ڈاک لکھی ہے وہ جانے اور جس کو ڈاک پہنچی ہے وہ جانے، درمیان میں جو پہنچانے والا ہے اس کا کام تصریف پہنچانا، جس طرح وہابیوں کا نظریہ ہے. لیکن صحابہ کا نظریہ حضور کے لیے محض میسنجر یہ پیغمبر کے نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ حضور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جملہ عبادتیں، جملہ ریاضتیں اور جملہ توجہات اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول ہوگی کہ جب ہم حضور کو اپنی تمام چیزوں کے لیے واسطہ بنائیں. اس لیے صحابہ کرام علی مردوان نے نماز ہوا، روزہ ہوا، زکات ہوا، حج ہوا، تمام میں حضور کو واسطہ بنایا، اور حضور کی تعلیم سے کبھی معطل وہ نہیں ہوئے ہیں. یہ سارے واقعات جو یہ بظاہر شور کیا جاتا ہے نا کہ بدر پر ایونٹ ہوں منائے جائے اور جناب عام فتح پر، یوم فتح پر منایا جائے، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بالکل نیوٹرل رہ کر صرف اس تعلیم کا مطالعہ کریں کہ فتح مکہ میں کیا ہوا اور بدر میں بھی میں پیش کروں گا کیا ہوا، اس تعلیم کا اگر آپ کو مطالعہ مل جائے گا تو آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جہاد جو فتح کیا ہے وہ اپنے زور بازو سے نہیں کیا ہے، بلکہ مصطفیٰ کی ادب و تعظیم سے کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کھل کر سامنے آتی ہے. اور آج کوئی کہے جناب حق پر کون ہے، کس کو مانے کس کو نہ مانے، میں نے کہا انہی دنوں کو ذرا ٹکا کر پڑھ لیجئے، ذرا صحابہ کے آداب اور احوال اور خصائل کو ذرا پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ محض نماز پڑھنے والے کیسے ہیں، اور صحابہ جو نماز پڑھی تھی ان کی نمازیں کیوں مقبول ہوئی، آخر اس میں فرق کیا تھا. صحابہ اکرام کی نمازیں جو تھی، سجدہ تو اللہ کے لیے ضرور تھا لیکن اس میں دل میں احترام رسالت ضرور تھا. وابیوں کا بہت بڑا مولوی مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے، یہ جان نہیں چھڑا سکتے اس سے چاہے جتنا بھی انکار کریں، کتابیں خود بیچتے ہیں، اس نے صاف لکھا کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے اور نماز میں غیر کا خیال نہیں آنا چاہیے. کہتا ہے کہ نماز میں کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں، تو کچھ وسوسہ، دو قسم کے وسوسے آتے ہیں، ایک وسوسہ دوسرے سے برا ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ اس سے برا ہوتا ہے، اب جو زیادہ برا ہے اس کو چھوڑا جائے اور جو کم برا ہے اس کو اگر اختیار کر لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے. یہ وہ لکھ رہا ہے، کیونکہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ نماز میں خیالات دو قسم کے آتے ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک خیال جو آیا وہ انتہائی برا آیا اور دوسرا خیال اس کے مقابلے میں بہت پھیکا آیا، تو چاہیے کہ بندہ جدوجہد کرے، جو بہت زیادہ برا خیال ہے اس کو پیچھے دھکیلے، اور جو کمزور خیال ہے اس وہ اگر رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو برا خیال بہت زیادہ ہے اس سے اپنی جان چھڑائے تاکہ عبادت میں فرق نہ آئے. یہ پورا مقدمہ باندھنے کے بعد وہ یہ کہتا، اسی طرح نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، بعض وسوسے بعض کے مقابلے میں بہت برے ہوتے ہیں، کہا جس طرح؟ کہا دیکھو جس طرح اپنی بیوی سے مجامعت کرنے کا خیال اگر نماز میں آئے، خیال کی بات کرتا ہے، آ سکتا ہے کسی کو، لیکن وہ جس تناظر میں جو لے جا کر بات کرنا چاہ رہا ہے نا، آپ ذرا وہ سمجھے، وہ کہتا ہے جس طرح کہ اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال کبھی نماز میں آ جائے اور ساتھ میں زنا کبھی آ جائے، تو زنا تو حرام ہے اور اپنی بیوی سے مجامعت حلال ہے، تو کہ یہ دونوں خیال اگر آ جائیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ زنا کا خیال بیوی کے ہیں دونوں برے خیال، تو نماز میں اس کا کیا ضرورت ہے آنے کی، لیکن اگر ایک ذہن میں خیال آ جائے تو وہ پھر کہتا ہے کہ زنا کا خیال جو ہے وہ اپنی بیوی سے صحبت کے خیال کے مقابلے میں برا ہے، اب فرق کر رہا ہے اس کا، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا، سمجھے آپ؟ کیونکہ خیال جب آتے ہیں تو دو قسم کے آتے ہیں، کچھ بڑھ کر آتے ہیں کچھ گھٹے ہوئے آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جو بڑا خیال آئے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور کوشش کر کے پھر چھوٹے خیال کو بھی ختم کریں۔ اب اس کی وہ مثال دیتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری اردو؟ اب وہ مثال دے کر کہتا ہے کہ جس طرح کہ نماز کے اندر بیوی سے مجامعت کا خیال آئے، صراط مستقیم پر بیوی سے مجامعت کا خیال آئے اور اسی دوران زنا کا بھی خیال آ جائے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ زنا کا خیال، اپنے دل کو زنا کے خیال میں لگانا یہ بدتر ہے، بہت زیادہ برا ہے اس کے کہ بندہ اپنے دل کو بیوی سے مجامعت کے خیال میں لگائے۔ اسی طرح نماز میں اگر گدے اور بیل کا خیال آ جائے اور ساتھ میں شیخ یہاں تک کہ نبی کا خیال آ جائے، اب دونوں کو سامنے لایا، پہلے بیوی سے مجامعت کا خیال اور زنا کا خیال، وہ کہتا ہے زنا کے خیال میں لگنا بیوی سے صحبت کے خیال کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ پھر کہتا ہے اسی طرح دل کو لگا دینا اور دل میں یہ خیال آ جانا بھیڑ بکری یا گدے کا یا اپنی بیوی سے مجامعت کا، اور دوسری طرف خیال آ جائے اپنے مرشد کا، کسی بزرگ کا، یہاں تک کہ نبی پاک کا، تو کہتا ہے کہ گدے اور بیل کا خیال اور بیوی سے مجامعت کا خیال یہ اس خیال سے بہتر ہے کہ بندہ نماز کے اندر اپنے مرشد اور نبی کے خیال کو لائے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ اس نے تقابل پیش کیا ہے، اور اس کو وابی کہتے ہیں جی یہ بہت بڑی توحید انہوں نے بیان کی ہے، کہتے بہت بڑی توحید بیان کی، فرق دیکھ رہے ہیں؟ کہتا گدے اور بیل کے خیال میں لگ جانا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا یہ ہے کہ بندہ اپنے مرشد، کسی محبوب اور کسی عظمت والی ذات کے ساتھ لگے، یہاں تک کہ حضور کا خیال آ جائے، تو یہ خیال جو ہے وہ گدے بیل اور اپنی بیوی سے مجامعت کے خیال سے بدتر ہے۔ پھر وجہ پیش کرتا ہے کہ اس لیے کہ گدے کا خیال یہ حقارت میں آئے گا تو وہ پاؤں کے نیچے رہے گا، لیکن نبی کا خیال اور ولی کا خیال یہ ادب سے آئے گا اور یہ دل سے چمٹ جائے گا، اور جب یہ دل سے چمٹ جائے گا تو یہ شرک کی طرف لے جائے گا، لہذا یہ خیال گدے کے خیال اس کے مقابلے میں اس لیے برا ہے کہ نبی کا خیال اور اپنے شیخ کا خیال یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے آ گئی، صراط مستقیم ہے، یہ رسوائے زمانہ کتاب ہے، سید احمد شہید جس کو یہ کہتے ہیں، جو بالا کوٹ میں مار دیا گیا تھا، جس کو یہ شہید کہتے ہیں، آپ کی اردو کی کتابوں میں یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس کی تاریخ آپ اردو بازار سے خود لے کر پڑھیں کہ کتنا بڑا غدار تھا۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ آج نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے یونیورسٹی اور کالجز کے اندر اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اسماعیل دہلوی کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، سر سید احمد خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یہ سید احمد شہید جس کو لکھا گیا اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمانوں کو مارنے آئے تھے، ان کا کسی سکھ سے جہاد نہیں تھا۔ اس کے لیے آپ مارکیٹ میں تاریخ حقائق بالا کوٹ نامی کتاب یہ لے سکتے ہیں، ورنہ ہماری لائبریری میں آئے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جن سے یہ لڑ رہے تھے ان کا نام عثمان یار تھا، تو عثمان یار کسی سکھ کا نام ہوتا ہے؟ تو یہ صرف جس طرح آج جو جہاد کے نام پر تحریکیں بن رہی ہیں نا قبضے کی، اس طرح یہ تحریک بنی تھی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے اور یہ چھپی اسلامی اکیڈمی اردو بازار، اور اس کا ترجمہ یہ فارسی میں مولانا محمد اکرم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ اسماعیل دہلوی اور اسماعیل شہید یہ دونوں پیر اور مرید کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 169 ہے۔ اب میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اب میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سازش اس دور سے چلی ہے، بدر کو سمجھنے کے لیے ساری چیزیں سمجھنی ہیں، کیونکہ آگے فتح مکہ آ رہا ہے، معراج کو سمجھنا ہے تو بدر کو سمجھیں، اور فتح مکہ کو سمجھنا ہے تو بدر پر غور کریں آپ، تو یہ بالکل سینٹر ہے اس چیز کا، بالکل مرکز ہے، تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے۔ اب یہاں پر جناب جو ہے اسماعیل دہلوی نے 169 پر اس بات کو لکھا جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا آپ کے سامنے، اسلامی اکیڈمی اردو لاہور، اب یہ اردو میں لکھتا ہے، یہ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت، ہاں اگر یہ غلط ہے تو کوئی بھی آ کر بات کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 100 سال سے زیادہ سے اختلافات چل رہے ہیں اور درجنوں جگہ پر یہ جان چھوڑا کے بھاگتے ہیں کہ ہم سے جواب نہیں بنتا، لیکن پیچھے جا کے کہتے نہیں انہوں نے ٹھیک کہا ہے. تو میں نے کہا مولوی مولوی کیوں لڑتے ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو نا، تو اختلافات تو آج ختم ہو سکتے ہیں، اختلافات تو آج ختم ہو سکتے ہیں. یہ لوٹا بستر اٹھا کر جو تم سب سے الگ نظر آتے ہو تبلیغی ہو، تو آج اختلاف ختم ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے سینے اور شاقان رسول کے بازو تمہارے سے گلے ملنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، لیکن کب؟ جب تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو تو پھر ہر چیز کو ان پر مارو. یہودیوں والا طریقہ نہ ہو کہ اگر ایک مولوی جو تمہیں اچھا لگتا ہے اور اس نے گستاخی کر دی ہے اور جو تم خود مانتے ہو کہ یہ گستاخی ہے اور یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے اور بے ادبی ہے، تم خود اس بات کو تسلیم کرتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ملاؤں کو چھوڑو اور رسول اللہ کی طرف چلو. ہمارا مطالبہ سیدھا سیدھا، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو، اگر اس سے گستاخی ثابت ہو جائے تو ہم نے کلمہ اس کا تو نہیں پڑھا نا، ہم نے تو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے. اس کی دیوار کو، اس کی کتاب کو اٹھا کر ہم اٹھا کر دیوار پر پھینکیں اور اس کے نام کی طرف ہم توجہ بھی نہ کریں اور اس کی تعظیم اور ادب کے جلووں پر ہم تھوکیں اور چلیں کس طرف؟ مدینے کی طرف. یہ سیدھا سا ایک نیوٹرل تقاضا ہے، لیکن اس پر یہ آج تک جنگ لڑتے ہیں، ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا ناراضگی کی مطلب یہ ہے کہ تمہیں حضور کی گستاخی جو ہے وہ گستاخی اس میں نہیں آ رہی، لیکن مولوی کے پول کھولے جائیں تو تم کہتے ہو ابھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم نے کہا تم ہجڑے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم بدر کے پڑھنے والے ہیں اور بدر کے منشور اور ان کی روحوں پر عمل کرنے والے ہیں. اب میرے سامنے کتاب موجود ہے جس کے سینے میں اگر دل ہے اور دل میں ایمان ہے اور اس ایمان کو جلا حضور کی محبت سے مل رہی ہے، تو میں اس مرد حق، اس عاشق رسول، اس مسلمان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اپنے دل میں سوچے کہ یہ کیا لکھا گیا ہے. میں نے خلاصہ پہلے پیش کر دیا، اب اسماعیل دہلوی اس بات کو کیا پیش کرتا، ذرا توجہ رکھیے آپ. یہ بعض آپ کو منافق قسم کے لوگ ہماری مسجد میں مل رہے ہیں، یہ کیا بات کر دی انہوں نے، اگر ان کی بیٹی کو اگر کوئی چھیڑ دے تو آپ کو آگے شکایت کریں گے کہ بڑا بدتمیز ہے، بجام مسجد میں نماز پڑھتا ہے میری بیٹی کو چھیڑتا ہے. اس کو کہو تو یہ شرم نہیں آئی کہ تیری داڑھی سفید ہو گئی؟ جس نے رسول کو گالی دی تو اسے یاری کرتا ہے، اور جس نے تیری بیٹی کو چھوڑ دی تو اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے؟ تو تیری تو نے اپنی داڑھی کہاں سفید کر لی میرے بھائی؟ تجھے تو اخلاق ہی نہیں آئے، تو نے ایمان کے تقاضے نہیں آئے. تو سمجھتا ہے کہ صرف مسجد حبیبیہ میں ٹونگے مار کے سجدہ کروں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا؟ اگر صرف سجدہ کرنے سے کوئی جنت میں چلا جاتا تو پھر نماز منافقین کی بھی مقبول ہو جاتی، لیکن قرآن نے کہا ان کی نمازیں مقبول نہیں. نماز مقبول ہے تو فاروق اعظم کی ہے، صدیق اکبر کی ہے، عثمان غنی کی ہے، مولا علی کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نمازیں اگر اللہ کی پڑھی ہے تو دل میں احترام بھی حضور کا ایسا رکھا. اب تقاضا یہ ہے میں آپ کو، اور اللہ بچائے اس عمر سے تیاری رکھیں. یہ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے حافظ فاروق صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے قابل رشک بزرگ ہیں ہمارے، کہ جن کی زندگی عشق رسول میں گزری ہے تو بڑھاپے میں اتنی اور پختگی ہے. تو اپنے اس عمر سے اپنے آپ کو صحیح رکھیں، کیونکہ بڑھاپے کے اندر جہالت بڑی غالب ہوتی ہے، حسد بڑا غالب ہوتا ہے، بغض بڑا غالب ہوتا ہے، لیکن اگر صحیح رخ سے بندہ چل رہا ہو تو اتنا ہی عشق بڑا ہوتا ہے، اتنا ہی جذبہ بڑا ہوتا ہے، اتنی ہی عقیدت بڑی ہوئی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں عمروں کا فرق نہیں ہے، اس عمر رسیدہ بندے کی بڑی قدر ہے کہ جس کے دل میں احترام دین ہو، احترام دین ہو. اب ذرا سنیے اس بات کو، میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں، یہاں پر یہ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ آئیے فلاں جگہ فلاں ذوالفقار پیر صاحب آ کر درس دے رہے ہیں، اور فلاں جگہ فلاں درس دے رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں درس دے رہے ہیں. میں نے کہا ان کے شجرے میں تو ان شیطانوں کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ شجرے سے تو بندہ گنبد خضرا تک پہنچتا ہے نا. جس کے شجرے میں اسماعیل دہلوی جیسا شخص آ جائے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ، بھی آپ سنیں گے کہ معاذ اللہ نماز میں حضور کا خیال زنا سے بدتر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ایسے شخص کے بارے میں ایمان کا تقاضا یہ، میں بڑے جس کو کہتے ہیں نا دل پر پتھر رکھ کر بات کرنا، یہ میری طبیعت کے لیے ہزار دفعہ میں اس سے بیزار ہوں اسی بات کرنے سے، لیکن منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے سامنے حق بیان کیا جائے. تو اب کتاب میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں بلفظ ہی، سنیے کیا لکھتا ہے. ہاں بمختزائے ظلمات بعضها فوق بعض، یہ بلڈنگوں میں آتے ہیں تبلیغی جماعت لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کوئی بیٹھا تو ذرا ان کو بتائیں کہ یہ کلمہ پڑھی ہے. ہم نے کہا کلمہ مسلمان سے پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، عاشق رسول ہیں، آپ کے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کے طرز پر آ کر تم کلمہ پڑھا رہے ہو تو وہ خود اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جس محمد رسول اللہ کا تم کلمہ پڑھا رہے ہو تمہارے نزدیک ان کا
ان کے بارے میں خیال کیا ہے؟ یہ خیال ہے تمہاری کتابوں کے اندر؟ تو قرآن نے تو محمد رسول اللہ کا ایسا تصور نہیں پیش کیا، ہم تو اس محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے جن کا تصور قرآن نے ورفان اللہ کا ذکر کہہ کے پیش کیا، ہم تو اس محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے جنہیں قرآن نے کہا ان آتینا کل کوثر، ہم تو اس محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے جنہیں قرآن نے کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں جن کے قدم اگر مکہ کی زمین پر لگے تو اللہ ان کے احترام میں فرمائے لا اقسم بهذا البلد، اے حبیب مجھے مکہ شہر کی قسم ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے اور یہاں پر صفا مروہ ہے، وانت حلم بهذا البلد، محبوب تیرے پاؤں اس مٹی پر لگتے ہیں تو اس مٹی کی بھی قسم کو ہم یاد کرتے ہیں، ہم اس محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں جن کے بارے میں تمہاری تبلیغی نصاب نہیں، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور اس بے چینی اور اضطراب کو ہم دیکھتے ہیں، فلنولینک، حبیب ضرور ہم آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے قبلتن، اس قبلے کی طرف ترداہا، جو آپ کو اچھا لگے گا، ہم اس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رضا کے لیے قبلوں کی سمت اور عبادتوں کی سمتیں منتخب ہو جاتی ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے دو چار دنگ عالم میں روشن کر دیا ہے، ہم اس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے، اے حبیب لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کافروں کے تانے سے ڈرنا نہیں، ہمیں تو تیرے سراپا کی قسم ہے، تیرے عمر کی قسم ہے، والدین وما ولد، ہمیں تیرے والدین کی قسم ہے، ان سے جو یہ پیارا پیدا ہوا اس کی قسم ہے، ہم اس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ اگر وہی رک جائے اور کافر تانا دیں اور حضور کا دل ملول ہو جائے تو قرآن ان کو درس بعد میں دیتا ہے، محبوب کو راضی پہلے کرتا ہے، والضحا، اے روشن چہرے والے، واللیل اذا سجا، اے پیاری کالی زلفیں جو تیرے چہرے پر آ گئی ہیں، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ دھتکارا ہے، تو قرآن تو حضور بیان کرتا ہے، اور بدبختو تم نے اس آیت کو اس بکواس کو لکھنے سے پہلے تم نے قرآن نہیں پڑھا، ان آتینک الکوثر نہیں پڑھا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی نہیں پڑھا، پوری زندگی یا کنابود یا کنستائن پر ہی تقریر کرتے رہے، کبھی ورفان کا ذکر کو تم نہیں پڑھا، اب دیکھیں یہ کیا لکھتا ہے معاذ اللہ، کہ ہاں بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض، ہاں یعنی ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی بعض اندھیرے سے زیادہ سیاہ ہوتے ہیں، بعض اندھیرے، اس کا مرادی معنی آپ کے ذہنوں کے مطابق کر رہا ہوں، بعض اندھیرے تاریکی گہرے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اور بھی اس سے زیادہ گہرے اندھیرے ہوتے ہیں، اس کا تقاضا کرتے ہوئے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، میں لفظ پڑھ رہا ہوں، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور یہ سمجھ لیجئے گا آپ اس سے کوئی عشق رسول اور روحانیت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اس کو آپ رد میں پڑھ رہے ہیں، کس میں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، صحابہ نے کہا نہیں ہم یہ آیت نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ٹکا کر پڑھا، اس لیے کہ مخالفین یہ بکواس کرتا ہے تو اس کو پڑھیں، پھر جو اللہ کی شان ہے اس کو بھی پڑھیں، تو کوئی نہ کوئی یا صاحب آپ امی اور بریہ کیسی باتیں کر دیں، تو میں نے کہا قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے کفار ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ ہمارے نبی کو مجنون کہتے ہیں، یہ ہمارے حبیب کو یہ کہتے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں حضور یہ جملہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے، کیسے کہیں؟ لیکن دشمن کا الزام پڑا جائے تاکہ اس کے بعد پھر جم کر محبوب کی تعریف کی جائے، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیجیے آپ، کہتا ہے جی زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، معاذ اللہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی، دو خیال آ رہے ہیں، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا، توجہ کو لگا دینا اپنے بیل اور گھرے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، اب پکڑیے تاریخ جمیل اینڈ کمپنی، یہ فلانا جو انہوں نے گانے والے اڈڑے جتنے جمع کیے ہیں، وہ کبھی شراب کی بوتل کے آگے گانا گا رہے ہوتے ہیں، کبھی عورتوں کی دھمال پر اور بینڈ باجوں پر دل دل پاکستان عورتوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، ذرا پکڑیے ان کو اور ان سے کہیے کہ جناب یہ عبارت ہے، تم کون سا دن بیان کر رہے ہو، تبلیغی جماعت تم کون سا دن بیان کر رہے ہو، ریون میں لے جا کر کون سا کلمہ پڑھا رہے ہو، ان شیطانوں کی تعلیم دیا ہوا، اگر یہ یہاں بڑے منافق کی اولاد، ہم تو جانتے ہی نہیں اس کو، اس کو کہو کھڑے ہو کر مجمع میں کہو اسماعیل دہلوی کافر تھا، یہ تو کہے گا کسی نے لکھا صحیح ہے، لیکن اسماعیل دہلوی کو کافر کبھی نہیں کہے گا، سمجھ رہے ہیں آپ اس کو، یہ کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ اسماعیل دہل بھی برا تھا، لیکن آپ کو کہا نہیں آپ بزرگوں کی باتیں ہیں نا، یا آپ سمجھ نہیں پائے، بزرگوں کی باتیں ہیں یا آپ سمجھ نہیں پائے. ہم نے کہا ہم نے تو قرآن کو سمجھ لیا ہے، وہ رفعنا لک ذکرک. یہ کون سا بزرگ ہے جو قرآن سے ہٹ کے بات کر رہا ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اور جو قرآن سے ہٹ کر بات کرے اور جو قرآن کے مضمون سے اس کی مطابقت اور اس کی مماثلت نہ ہو تو وہ بزرگ نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ کہتا ہے کہ خواہ جناب رسالت ماں بھی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گھرے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے. کیوں؟ دلیل آگے دیتا ہے. شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے. شیخ اور نبی کا خیال انسان کے دل میں تعظیم سے چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گھرے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر و ذلیل رہتا ہے. اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. یہ پورا پیراگراف آ گیا اس کا، اور پورا سیاق و سباق آ گیا. ٹھیک ہے، دلیل کیا بنائی؟ کہ نبیوں کی تعظیم دل پر چمٹ جاتی ہے، دل پر چمٹ جاتی ہے. اور حضور کی تعظیم یہ اللہ کے خلاف تعظیم ہے، غیر کی تعظیم ہے، اور معاذ اللہ یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. تو میں تو اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے ایک بات عرض کر دوں. مولوی عبد الماجد دریا آبادی، یونیورسٹیوں میں اس کے تراجم اور پڑھائے بھی جاتے ہیں اردو میں، عبد الماجد دریا آبادی یہ تھانوی کا خلیفہ تھا. اس نے زندگی بھر اشرف علی تھانوی کو جتنے خط لکھے ہیں وہ سارے خط دیوبندیوں نے شائع کیے ہیں حکیم الامت نامی کتاب میں. کس کتاب میں؟ حکیم الامت، وہ بھی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. اس میں عبد الماجد دریا آبادی نے ایک سوال کیا کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں تو آپ کی صورت سامنے رہتی ہے. ایک تو کلمے والی بات میں نے آپ کو بتائی تھی رسالہ الامداد میں، کہ تھانوی کے مرید نے کہا تھا کہ میں محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان سے لکھتا ہے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. یہ رسالہ الامداد میں. ہم سے دشمنی کرنے سے پہلے جنت میں جانا ہے نا، خودکش حملہ کر کے جنت میں جانا ہے. کہ لگے جی ہاں، تو میں نے کہا صحیح راہ پر مرو اور صحیح رستے پر چلو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو حضور کے کلمے کو بدل رہا ہے، جو حضور کے دین کو بدل رہا ہے. تم نہ جانے تمہارا دماغ کس نے خراب کیا کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو. پہلے فیصلہ تو کرو، تحقیق تو کرو، تفتیش تو کرو، غور و فکر تو کرو، اختلاف کی بنیاد کو سمجھو کہ اختلاف کھانے پینے پر نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو ایک طرف کھڑے ہوئے صدیق اکبر کا تھا اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی کا تھا. تو عبداللہ بن ابی منافق اور صدیق اکبر، یہ وہی اختلاف ہے جو قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایمان لائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا. قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے. اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہی لفظ ہے. ادھر کہا جس نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو قبول کیا پھر بھی مومن نہیں. اور 28 پارے میں فرمایا کہ محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت لائے لیکن وہ ایسے مومن ہیں کہ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا. تو میں کہتا ہوں کہ جن کا ایمان مقبول ہوا ان کے لیے بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تھا، اور جن کا مردود ہوا وہ بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی بات کرتے ہیں. بولی دونوں جگہ ایک ہی ہے. توجہ آیا آپ کی؟ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع چلتا ہے وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہے. تو اب دیکھیں وہ دونوں چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں. توجہ ہے، ایمان باللہ بھی اور ایمان بالآخرت، لیکن پھر بھی مومن نہیں. اور 28 بارے میں اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان مقبول ہو گیا ہے. اور وہ کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے، قیامت پر ایمان لاتے. اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں اور غور کریں کہ ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت لائے تو وہ مومن ہی نہیں، اور ایک جماعت ایمان باللہ ایمان بالآخرت، اسی طرح ایمان کا لفظ موجود ہے دونوں کا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. سمجھ رہے؟ تو دونوں دو باتیں، یہی دو باتیں اگر ایک گروہ قبول کرتا ہے تو وہ منافق ہے، یہی دو باتیں دوسرا گروہ قبول کرتا ہے تو مومن ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ محبوب یہ تیرے دل سے تیرا ایسا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ اپنے ہر عزیز اور رشتہ دار پر تیری محبت کو فوقیت دیتے ہیں. اگر کوئی کہے یہ ہم محبت تو ہم بھی کرتے ہیں تو حضور نے خود فرمایا کہ محبت کیا ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اذا احب شیئا، کہ بندے کو جب کسی سے پیار ہو جائے فاکثر ذکر ہو تو پھر وہ اسی کو یاد کرتا رہتا. یہ حضور نے خود محبت کی علامت بتائی ہے. اگر آپ کو کسی سے پیار ہو گیا نا تو نظر آنا ہے.
کہ نہیں ہم کو پیار ہو گیا. ہم نے کہا سلام کے لیے کھڑے ہو؟ کہ نہیں میں جائز نہیں سمجھتا. ہم نے کہا ہم کو پیار ہو گیا. ہم نے کہا انگوٹھے کیوں نہیں چوم دیا؟ کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ پیار ہوا تھا کہ منہ کالا کرنا ہے صرف آپ کو اور سر مڑنے آپ نے حضور کے لیے علم قبول کرے؟ کہ نہیں اس کی یہ شرک ہے. حضور کے لیے یہ عظمت قبول کرے؟ نہیں یہ تو غلو ہے, یہ تو غیر اللہ کی تعظیم ہو جائے گی. تو ہم نے کہا تم حضور سے پیار کرتے ہو تو کیا یہ مونچھ منڈی شکل دکھانی تم نے صرف اپنی, اور یہ منڈے ہوئے تمہیں سر دکھانے اپنے, وہ محبت کی علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا محبت کی دو علامت ہے, ایک تو جس کو جس سے پیار ہوگا وہ اسی کا ذکر کرے گا, ایک دوسری علامت حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بندہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ یعمی وہ یسن, پھر وہ اپنے محبوب کے عیب کو سننے سے بہرا ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کے عیب کو دیکھنے میں اندھا ہو جاتا ہے. تو یہ محبت کی علامت ہے کہ محبوب کے عیب کو سننے میں بہرا اور محبوب کے عیب کو دیکھنے میں اندھا. تو یہ محبت ہے کہ چن کر کھینچ کر حضور کا نام لایا گیا. اسی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ بڑے سے بڑی مخلوق ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ, اس کی حیثیت اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. یہ محبت کی علامت. یہ ہے اکثر ذکر ہو کہ بندے کو جب کسی سے پیار ہو تو اس کا ذکر کثرت سے کرے, ایسا ہوگا ذکر اس کا. بندے کو جب کسی سے پیار ہو تو اپنے محبوب کے اندر عیب کو دیکھنے سے اس کی آنکھیں اندھی اور کان اس کے بہرے ہو جاتے ہیں, اور میرے محبوب تو محمد ہیں جن کی تعریف کثرت سے کی گئی, نہ ان کے عیب دیکھے جا سکتے ہیں نہ اس میں عیب رکھا گیا ہے, نہ ان کے عیب سنے جا سکتے ہیں نہ اللہ نے ان کا عیب دار پیدا کیا ہے. ان کا نام ہی محمد ہے اور وہ حمد سے مشتق ہیں, یعنی کثرت کے ساتھ, مبالغے کے ساتھ, تواتر کے ساتھ, علی الاطلاق ان کی تعریف کی گئی ہے, اور جس کی تعریف حمد کے ساتھ کی جائے وہ بے عیب ہوتا ہے, اس میں عیب نہیں ہوتا. اب اس قرینے سے آپ سنیے کہ اگر یہ طریقہ کار ہے, الحمدللہ یہ عبارت غوث پاک کی کتاب میں کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. حضور کے لیے ایسا تقابل کہ حضور کا تقابل گدے اور بیل کے سامنے کرنا, اگر یہ کہا جائے کہ مولوی صاحب آپ کی دو آنکھیں ایسی ہیں جو چوراہے پر کھڑے ہوئے گدے کی تھی, تو اس کے مرید ناراض ہو جائیں گے, کہنے لگے یہ آپ نے تقابل کیا. کہ نہیں تقابل من کل وجوہ نہیں کیا, ہر چیز میں نہیں کیا کہ مولانا ڈھینچو ڈھینچو بھی کرتے, یہ نہیں کیا, صرف آنکھوں میں کیا. جس طرح کی ان کی آنکھیں ہیں اس طرح تو چوراہے پر کھڑے ہوئے کتے اور گدے کی بھی تھی, تو صرف اس میں تقابل کیا. وہ کہے گا گستاخی ہے. ہم نے کہا جی گستاخی کہاں سے, ہم تو آنکھوں کی باتیں کر رہے ہیں. کہا تجھے شیخ کے لیے, ہمارے شیخ اور ہمارے مولوی کے لیے آنکھوں کے لیے کوئی اور نہیں ملا, گدائی ملا, تو نے گدے سے تقابل کیا. اور میں نے کہا ظالم و شیطانوں, تم نے رسول اللہ کا ذکر یہاں پر کس کے ساتھ کیا؟ ذرا یہ بتاؤ تم نے حضور کا ذکر کس کے ساتھ کیا ہے؟ ہاں جن کو قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى, جن کی آنکھوں کے بارے میں قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى, جن کے چہرے کو قرآن کہتا ہے والضحى, جن کے ہاتھ کے بارے میں کہتا ہے خدا ید اللہ فوق ایدیہم, جن کے ہاتھ کے بارے میں قرآن نے بدر میں کہا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى, جن کے قدم کے بارے میں قرآن کہتا ہے انت حل بهذا البلد, جن کے وجود کے بارے میں قرآن کہتا لعمرک انہم لفی سکرت یامہون, تو جن کے ایک ایک عضو کی اور جسم کے ایک ایک حصے کی قسم خدا جس نے زمین و آسمان بنایا ہے, جس نے خود اس مصطفیٰ کو بنایا ہے, وہ ان کی تعریف کرتا ہے اور سامنے کہتا ہے کوئی میرے محبوب جیسا نہیں ہے, کوئی میرے محبوب جیسا نہیں ہے, اور میرے محبوب جیسا کوئی ہو نہیں سکتا, اور یقیناً قدرت نے اسے بنا کر وہ قلم ہی توڑ دیا ہے کہ اب کوئی بن ہی نہیں سکتا, اب کوئی بن ہی نہیں سکتا. آپ کا امکان اور آپ کی نظیر ممتنع ہے, آپ جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا, آپ کے غلاموں جیسا کوئی نہیں آ سکتا, صدیق اکبر جیسا کون آ سکتا ہے؟ کوئی صداقت میں مرتبہ پیدا کر دے صدیق اکبر کی راہ گزر کو نہیں پا سکتا, کوئی بہت بڑا جرت اور حق و باطل کے لیے اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے کوشاں ہوں سیدنا فاروق اعظم کی راہ گزر نہیں بن سکتا, کوئی اپنے خزانے کے منہ کھول دے اللہ کی راہ میں عثمان غنی کے, جس راہ سے عثمان غنی گزر جائے اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا, جس نے بازو جرت کے ساتھ بڑا نام کیا ہو وہ مولا کائنات کی گزر کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو جو حضور کے غلاموں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو اب میرے آقا جیسا کون ہو سکتا؟ تو جب میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو میرے آقا کا تقابل کس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ میرے آقا کی مثال کس کے ساتھ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اگر مولوی کی آنکھوں کی مثال گدھے سے دے دی جائے تو ناراض. یہاں پر پورا حضور کا نام لگایا گیا ہے, یہاں پر دیکھیں پورا معاذ اللہ معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کو ذکر کیا کہ جناب معاذ اللہ کہ اپنے بیل اور شیخ یعنی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماں بھی ہوں اپنی ہمت کو لگانا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں غرق ہونے سے مستغرق ہے. یعنی سرکار کا تقابل یہاں سے کرنا. اب بھی اگر لوگوں کے دل نہیں جاگتے تو اللہ کا عرش لگے گا, قیامت کے دن قائم ہوگا اور ہر شخص حاضر ہوگا اور اس سے خود پوچھا جائے گا کہ تو نے شعور ہمارے دین کے لیے کتنا حاصل کیا تھا. اپنی بیوی کے ڈر کے لیے چار دکانوں سے سبزی کی تحقیق کرتے ہو تم کہ ریٹ کیا چل رہے ہیں اور ریٹ کیا نہیں چل رہے ہیں, کہ بیگم اگر شام کو اترے گی تو ریٹ پوچھے گی تو کان موڑے گی کہ تو نے یہاں سے اتنا مہنگا کیوں لے لیا تھا. تو اپنے گھر سے ڈر کر چار دکانداروں سے سودا کرتے ہو, دین کے لیے تمہیں کچھ نہیں سمجھ جاتا, داڑھی دیکھی پیچھے چل پڑے, چھوٹا سا رومال دیکھا پیچھے چل پڑے, اس کا رونا دھونا دیکھا پیچھے چل پڑے, اس کا عقیدہ دین مذہب تم نے کچھ نہیں پوچھا. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بازار میں بھی اگر کسی کو سودا دیتا تو ٹھوک بجا کر دیتے ہو نا, کہ پیچھے دیکھتے ہو کہ فراڈی تو نہیں ہے, کس دکان سے آئے, اس کا باپ تاجر تھا کہ نہیں تھا, اس کے دکانداروں کا حال کیا ہے, یا ایسی مال اٹھا کر دے دیتے ہو. جب دکان میں بھی کسی کو ادھار دیتے ہو تو تحقیق سے دیتے ہو, اور یہاں ایمان کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہو. کہتے جی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا شیعہ کے پیچھے بھی پڑھتا ہے تو؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا وہ بھی تو تیرا چچا ہے, اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتا تو؟ اس کے پیچھے نہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا وہ الگ ہے. تو میں نے کہا یہ کو تو یہ تیرا یار ہے. اگر شیعہ الگ ہے وہ صحابہ کا گستاخ ہے تو یہ نبی کا گستاخ تیرا یار لگتا ہے. تو نماز کسی کے حوالے, ہمارا فرض تھا تجھے بتانا کہ نماز ایک امانت ہے. ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, نماز ایک امانت ہے, نماز ایک امانت ہے. نماز انہی کے پیچھے ہوگی کہ جن سے ہم نے نمازیں سیکھی ہیں, صحابہ سے, جن کے دل میں ان کی محبت اور ان کے نبی کی محبت اور احترام اور ادائیگی نماز کا طریقہ ان کے مطابق ہوگی, تو یہ دونوں صفتیں جمع ہوگی تو اس کے پیچھے نماز ہوگی. تو یہاں پر حضور کے خیال سے کہا کہ جناب نماز نہیں ہوتی, بلکہ گدھے اور بیل کے خیال سے ڈوبا ہوا خیال ہے, کیونکہ شرک کی طرف لے جاتا حضور کا خیال. اور مولوی عبد المجید دریابادی نے لکھا تھانوی صاحب کو خط کہ حضرت میں آپ کا خیال جب نماز میں آتا ہے نا, اور آپ جانتے ہیں نا خیال عزیز الحسن صاحب کو بھی آیا تھا جب تھانوی صاحب عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, دو دن پہلے میں نے حوالہ پیش کیا تھا اشرف السما نے, تو تھانوی صاحب کے مرید بڑے عجیب و غریب, کبھی خیال آتا حضرت کاش میں آپ کی دلہن ہوتا. میں نے دو دن پہلے حوالہ پیش کیا اشرف السما نے کا. آج نیا خیال سنی عبد المجید دریابادی کا. عبد المجید دریابادی جو مرید اور خاص خلیفہ, کہتے ہیں تھانوی صاحب کو کہ حضرت آپ کا چہرہ جب تک نماز میں لگا رہتا ہے تو نماز میں دل لگا رہتا ہے, اور حضور جب آپ کا خیال میں ہٹاتا ہوں تو نماز میں دل نہیں لگتا. تھانوی صاحب نے ایک لائن کا جواب دیا, ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, جاری رکھیں. یعنی تھانوی صاحب کا نماز میں اگر خیال آئے اور مرید اس خیال سے اللہ کی عبادت کرے تو کہتے اس میں کوئی شرک نہیں ہے. تو میں نے کہا ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا کہ تعظیم سے آتا ہے, تعظیم سے جب خیال آئے گا تب شرک کی طرف جائے گا. عبد الماجد دریابادی نہ جانے کیا سوچتا ہوگا اس وقت کہ تھانوی صاحب کو گدھے بن کر آ رہے ہیں میرے پاس, یہ کتے کی شکل میں آ رہے ہیں, کیونکہ تعظیم لکھا نا, تعظیم سے جب خیال آئے گا شاید یہ تعبیر کرے کہ نہیں نہیں یہ بارہ ٹھیک ہے, کیونکہ اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا کہ تعظیم سے خیال آئے گا شیخ کا اور بزرگ کا. تو میں نے کہا شیخ کا خیال آتا ہی تعظیم سے, تمہارے وہاں گدھے اور عورتوں بننے کی خواہشیں ہوتی ہیں, یہ مسلمان جو شریف لوگ بیٹھے ہیں ان کے نزدیک خیال شیخ کا جب بھی آتا ہے بزرگی اور تعظیم سے آتا ہے, بزرگی اور. اب اس پر ایک حدیث پاک سنیے اور میں اس موضوع کو مکمل کر کے بدر کے اختتامی جملے کی طرف آپ کی توجہ لے جاتا ہوں. بخاری کے اندر موجود ہے صحابہ کرام علیہ مرضوان, ایک نہیں درجنوں روایت ہے, کتاب التحجد کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پیچھے تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے, سرکار کے پیچھے تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے, تو سرکار نے بغیر تدائی کے تین بندوں کے ساتھ, تو بخاری میں بھی ہے, نفل کی جماعت کرائی, لیکن متاخرین علماء نے صلاۃ تسبیح وغیرہ کی اجازت دے دی ہے. ہمارے متقدمین فقہا تدائی کو مکروہ تحریمی کہتے تھے, لیکن مرور زمانہ کے اعتبار سے لوگوں کے دلوں میں عبادت کا ذوق اور شوق کم ہو گیا, اس لیے نوافل کی جواز کا فتویٰ ہمارے علماء نے دیا ہے. فاضل بریلوی نے بھی کراتے تنزیہ کے ساتھ اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر پڑھ لی جائے تو نماز ادا ہو جائے, کیونکہ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ تنہائی اس کو ادا کرے, لیکن جماعت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے, ثواب ملے گا نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بخاری کتاب التہجد کے اندر جماعت حضور سے ثابت ہے نفل کی, لیکن غیر تدائی, یعنی تین صحابہ ہوتے تھے, دو یا تین صحابہ. تدائی کی ہمارے علماء نے تعریف یہ کہ یا تو اعلان کیا جائے یا تین سے زیادہ افراد ہو جائیں, تو یہ تدائی کے زمروں میں آتا ہے. تو حضرت عبداللہ مسعود حضور کے پیچھے تہجد پڑھ رہے تھے تو سرکار نے قیام لمبا کیا, سرکار نے قیام لمبا کیا,
خیر نماز ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے دوست سے ملے، بخاری کتاب التہجد میں صحابہ کا عمل دیکھیں، تو اس عالم کے پیچھے چلیں جس کے اندر آپ کو صحابہ کی عشق کی خوشبو آئے، اور جو خود کہے نا میں بہت بڑا حکیم الامت ہوں اور نسخے بیچتا ہوں بیشتی زبر کے اندر، ہر قسم کے نسخے بناتا ہوں اور ہر قسم کے نسخے اور تلے بیچتا ہوں، تو پھر ان کو اگر ان میں اگر خوشبو نہ آتی ہو نا آپ کو ایمان کی، تو پھر ان سے جان چھڑائیں، کیونکہ آپ نے حکیم نہیں پالنا ہے، آپ نے پیر رکھنا ہے، حکیم تو مارکیٹ میں ہزاروں مل جاتے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ آپ ذرا توجہ رکھیے اس بات پر، آپ یہ سارا لکھا ہے بیشتی زبر کے اندر، کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، فاروق صاحب نے ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ انگلی پر اگر نجاست لگ جائے بیشتی زبر میں، انگلی پر اگر نجاست لگ جائے تو تین دفعہ چاٹ لیں تو پاک ہو جاتا ہے، ہمارے علماء نے کہا صرف انگلی پر لگے یا کہیں اور بھی لگے، کیونکہ آپ نے لگنے کی بات ایک کی، پاک کرنے کا طریقہ چاٹنے کا بتایا ہے کہ تین دفعہ چاٹیں تو پاک، بیشتی زیور جلد نمبر حصہ نمبر دو باب النجاست، خدا نہ کرے کسی کے گھر پہ ہو، اگر کتاب ہو تو جا کر دیکھیے، پوری دنیا سن رہی ہے، اس میں نے واضح طور پر بیشتی زیور عام کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہے انہوں نے جس کے نزدیک گیارہویں حرام، جس کے نزدیک حسین کا شربت حرام، جس کے نزدیک خواجہ کی چھٹی حرام، جس کے نزدیک امام جعفر کے کونڈے حرام، تو وہ چاٹ کیا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، توجہ کریں، قرآن کہتا ہے طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پاک لوگوں کے لیے پاک غذا، پاک غذا کے لیے پاک طبیعتیں، گندے لوگوں کے لیے گندی غذا، گندی غذا کے لیے گندے لوگ، قرآن نے کہا، کہا جی انگلی پر اگر نجاست لگ جائے، تم تراوی پڑھ کے تھک کے سو جاتے ہو، ذرا جاگو جاگو، سنیے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تمہیں بیدار کرنے کے لیے ذکر الہی کے لیے عرض کیا، اب ذرا اس حوالے کو سنیں، آپ کہتے جو انگلی پر اگر نجاست لگ جائے، لوگ کہتے جی شاہ صاحب آپ بڑے جذباتی، تو میں نے کہا جذبات تو بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو سچ بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، دماغ آپ کا چل گیا ہمارا نہیں چلا الحمدللہ، تو ذرا توجہ رکھیں اس چیز پر، یہ الگ بات ہے کہ داڑھی آپ نے لگی سلام پڑے اور آپ کے دل میں غیرت ہی نہیں جاگتی دشمن کے لیے، تو یہ فکر تو آپ کو کرنی چاہیے، اگر ہم جذباتی ہیں تو غوث اعظم کو کیا کہیں گے آپ، اگر ہم جذباتی ہیں تو عطا علی حجویری کو کیا کہیں گے آپ، اگر ہم جذباتی ہیں تو امام محمد رضا کو کیا کہیں گے آپ، سمجھ رہے، تو یہ کہتے ہیں یہ خواہ مخواہ اپنے دیوبندیوں کے پیچھے نماز منع کر دی، میں نے کہا پیر صاحب اپنا جیب بھریں، زیادہ باتیں نہ کریں، آپ نے دین کو سمجھا نہیں، پیر بننا بہت آسان ہے، مسلمان بننا بہت بڑی بات ہے، یہاں پر تو دنیا دار پیر بننے کے سے داڑھی بڑھانی ہوتی ہے، تو پیر بننا تو بہت آسان ہے، ڈبل پتی کا پان منہ میں ڈالو، کڑے ڈالو، چار مرید لوٹے باز اٹھاؤ بات کرے، ہاں پیر کامل بننا تو پھر تو وہ مردوں کا کام ہوتا ہے جن کا جگر پھر جو ہے وہ پہاڑوں کو بھی چبائے، تو جناب وہ لوگ پیر بن سکتے ہیں، ارے غیرے نہیں کہ ضروری نہیں کہ پیر کا بیٹا پیر بنے یا ہر سید پیر بنے، سید قابل تعظیم ہوتا ہے، لیکن اس وقت قابل تعظیم ہے کہ جب وہ اپنے نانا کے دین کی پاسداری کرے، اگر کھلی وضاحت معاذ اللہ نانا کے دین کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ عقیدے کے اندر کر بیٹھے، تو پھر تعظیم نانا کی ہوگی، اولاد کی نہیں ہوگی، سمجھ رہے میری بات آپ، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بھی تعظیم نہیں ہوئی، کیوں کہ عقیدے کو نہیں مانا، کیوں نہیں مانا، عقیدے کو نہیں مانا، تو یہ توجہ ذرا آپ رکھیں اس مسئلے کے اوپر، تو کہتے تانوی صاحب کہ انگلی پر نجاست لگ جائے تو تین دفعہ چاٹ لیں پاک ہو جائے، ہم نے کہا کیوں، کیا ریمنڈ میں پانی نہیں ہوتا، یا آپ جو لوٹا جو ساتھ میں پھیراتے ہیں بستر میں اس میں ایک چلو بھی پانی نہیں ہوتا، کہنے کہ نہیں مسئلہ لکھ رہے ہیں نا، تو میں نے کہا مسئلے کے لیے کہ چاٹنا تھا تو انگلی تو صاف ہو گئی، اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تو اعلیٰ نے فرمایا کہ وہ کتنی خبیث روح ہوگی جو نجاست چاٹے گی، یعنی کتنی ناپاک روح ہوگی، وہ انگلی تو پاک ہو گئی، تیری زبان کا کیا ہوا، اور پھر تھانوی صاحب مختص کرتے ہیں، پاک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، نجاست کو عام رکھتے ہیں، کہتے پاک تو چاٹنے سے ہوگی، تو ہم نے کہا انگلی پر لگی ہو یا کہیں پر بھی لگی ہو، کیونکہ وہ مسئلہ ایسا لکھ رہے ہیں، مسئلہ واضح ہے، شرعی مسئلہ لکھتے ہیں، اور یہ شرعی مسئلہ ہو بھی نہیں سکتا کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تین دفعہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی، ہم نے کہا تین دفعہ چاٹنے سے پاک ہو جائے گی، کہنے کہ ہاں، میں نے کہا کیا کہا نجاست کہاں کہاں انگلی پر، میں نے کہا صرف انگلی پر، یا پاک کرنے کا تو آپ نے طریقہ بتا دیا، لیکن نجاست کو کیا انگلی تک آپ نے خاص رکھا، یہ کہیں پر بھی نجاست لگی ہو، تو چپ ہو جاتے اس کو، تو ہم نے کہا یہ غور کریں، یہ گستاخی کے سارے نتیجے ہوتے ہیں، یہ گستاخی کے سارے، اب اس پر آئیے صحابہ کا عمل آپ سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے پیچھے تہجد پڑھ رہے ہیں، تو یہ دونوں رخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے کوئی اتھارٹی نہ جانے، میں حوالے دیے جا رہا ہوں، آپ اس پر صرف غور کریں، جا کے تحقیق کریں، آپ نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے اور وہ کلمہ آپ سے وفا کا تقاضا کر رہا ہے،
وہ کلمہ آپ سے وفا کا تقاضا کر رہا ہے تو اس وفا کے لیے آپ خود غور کریں. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ مسعود نے پیچھے نماز پڑھی اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو اپنے دوست کے پاس آئے کہ لگے آج میں نے حضور کے پیچھے تہجد پڑھی. تو انہوں نے کہا ہوگا یقین سبحان اللہ بڑا شرف پایا. کہا لیکن بات ایک بڑی عجیب ہوئی ہے. کہا کیا؟ وہ کہتے ہمم تو بے امر سو ان سلئی تو خلف رسول اللہ میں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی. او کما قال ہمم تو بے امر سو ان میں نے اپنے دل کے اندر بہت برا خیال محسوس کیا. درود پاک پڑھیے گا. میں نے اپنے دل کے اندر بڑا برا خیال محسوس کیا. اگلے نے پوچھا حضور کے پیچھے تو نے نماز پڑھی تیرے دل میں کیا برا خیال آیا؟ اب دیکھیں برے خیال کی بات یہاں پر بھی ہے. یہ بھی ایک برے خیال کی بات کر رہا ہے اور صحابی بھی کہتا ہمم تو بھی امر سو میرے دل میں ایک بڑا برا خیال آیا. تو جب پوچھا گیا وہ برا خیال کیا تھا وہ کہتے ہیں سرکار نے قیام لمبا کر دیا تھا تہجد میں تلاوت لمبی کر دی تھی اور میری ٹانگیں تھک گئی تھی. تو برا خیال کیا آیا کہ ان اقعد واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں اور حضور کو کھڑا چھوڑ دوں. توجہ نہیں کی آپ نے جملے پر. وہ کہتے ہیں آج حضور کے پیچھے نماز پڑھتے وقت مجھے بڑا برا خیال آیا. کہ نہیں یہ کیا برا خیال آیا؟ کہ برا خیال یہ آیا کہ حضور نے قیام لمبا کیا میری ٹانگیں تھک گئی. میرے دل میں برا خیال یہ آیا کہ انا خدا یہ کہ میں بیٹھ جاؤں وہ آذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کو کھڑا چھوڑ دوں. تو حضور کو کھڑا چھوڑوں اور میں بیٹھ جاؤں یہ تو بالکل بے عہدہ اور بے ادب خیال تھا. یہ تو بالکل برا خیال تھا. میں بیٹھا نہیں میں پھر بھی کھڑا رہا. اس کے تحت علامہ عینی نے جو لکھا ہے وہ سنیے آپ. علامہ عینی اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. تہجد تو نفل ہے نا اور نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. پھر یہ برا خیال کیسے؟ برا تو ہوتا کوئی فرض چھوٹ رہا ہوتا کوئی واجب چھوٹ رہا ہوتا یا سنت موقعہ کے ترک کا دلام ہو رہا ہوتا تو یہ بری بات ہے لائق ملامت ہے. نفل کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے سارے سے کچھ نہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں پہلے ہی شروع ہی بیٹھ کے کر لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں کوئی برائی نہیں ہے جائز لکھا شریعت نے. تو جب جائز شریعت نے کیا تو برا کیا ہے؟ کیوں کہا برا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے جملے پر غور نہیں کیا. برا اس لیے کہا کہ برا میرے اعتبار سے یوں ہے کہ آقا کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں. آقا کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں. فرمایا اس میں ترک ادب لازم آ رہا تھا تو اس ترک ادب ادب کا ترک لازم آ رہا تھا تو اس ترک ادب کی بنا پر حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ ہمم تو بے امر سو ان یہ میرے دل میں بڑا برا خیال آیا. دیکھیے آپ نے صحابی کی نماز نمازی تھی نا تو یہ جو کھڑے رہے حضور کے لیے یہ دل میں تعظیم آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ جتنے لفظ کہے جائیں کم ہے. اتنی بڑی بدبختی ہے یہ کہتا ہے کہ حضور کا خیال تعظیم سے آئے گا دل کو پکڑ لے گا. میں نے کہا حضرت عبداللہ مسعود کے دل کو تو ایسا پکڑا تعظیم نے کہ وہ نفل کو بھی گناہ سمجھ رہے تھے. اس نفل کو بھی ترک نفل کو بھی گناہ سمجھ رہے تھے جبکہ بیٹھ سکتے تھے. جبکہ بیٹھ تو مجھے بتائیے بیٹھنا جائز تھا لیکن جائز کو بھی وہ گناہ سمجھ رہے تھے. تو بتاؤ ادب کتنا غلبہ کر رہا ہو ادب. بابیوں یہ حدیث ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. جب اعتراض کرنا تو ان حدیثوں کا ساتھ میں جواب بھی دینا کیونکہ میں نے یہاں پر عبارت پڑھی ہے تو پھر حدیث پڑھ رہا ہوں ساتھ میں کہ صحابہ کو تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا. ان کی تو نمازیں لگتی اور معراج ہوتی جب تھی جب دل حضور کی محبت سے جمے. اور تم کہتے ہو دل حضور کی محبت سے جم جائے تو نماز نہیں ہوتی. اب میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. صحابہ کو آپ سن رہے ہیں اور اس بدبخت کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں. ایک حدیث اور سنیے کتاب الصلاۃ سے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا حضور دیکھیں نماز کے اندر یہ ہوتا ہے فجر میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں مغرب میں زور سے قرات کرتے ہیں عشاء میں زور سے قرات کرتے ہیں. سمجھانا صرف عشق رسول چاہتا ہوں اس لیے تقریر نہیں کر رہا کہ تم میرے مرید ہو جاؤ اور نہ میں اس کا اہل ہوں. اس لیے تقریر نہیں کر رہا کہ تم میرے ہاتھ چومو نہ میں اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی عشق نصیب ہو جائے اور آپ بھی عاشق بن جائے اور ہم اس راہ پر چل پڑیں جس راہ کو صحابہ اکرام ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے. واللہ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصود نہیں ہے اس اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں. نہ میری کوئی تنظیم ہے نہ میرا کوئی گروہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں. ہاں جس جماعت کا پابند ہوں وہ سواد اعظم ہے وہ اہل سنت ہے اور اسی پر سارے اولیاء تھے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اسی پر رہوں اور وہی بات میں کر رہا ہوں آپ اسی پر رہیں. اس لیے کہ ساری امت جس عقیدے پر رہی
آپ بھی اسی پر رہے نا، اس لیے کہ جو ان کا ٹھکانہ ہے وہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا. صحابی سے کسی نے پوچھا کہ فجر میں تو امام زور سے تلاوت کرتا ہے نا جہر کے ساتھ، اور مغرب میں اور عشاء میں زور سے کرتا ہے، لیکن عصر اور ظہر میں آہستہ کرتا ہے، سری قرات ہوتی ہے، تو اس میں قرات ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب پہلی صف میں اگر آپ کھڑے ہوں، توجہ ہے آپ کی، پہلی صف میں بھی اگر آپ امام کے ساتھ کھڑے ہوں تو نماز میں آپ امام کے سر کو دیکھیں گے، پشت کو دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ یہ سامنے کھڑکی کھلی ہوئی اس کو دیکھیں گے. آپ نے جب نیت باندھ لی، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو شاید، آپ نے جب امام کے پیچھے نیت باندھ لی تو قیام میں دیکھنا کہاں ہے؟ جہاں آپ نے سجدہ کرنا اس جگہ کو دیکھنا ہے. تو جب آپ سجدے کی جگہ کو دیکھیں گے، امام کے ساتھ بھی اگر کھڑے ہوں، مولوی صاحب جب آپ سجدے کی جگہ کو دیکھتے ہیں اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو آپ کو کیا میرا امامہ نظر آتا ہے؟ بولیے نا. اور جو سب میں کھڑے ہوتے ہیں ان سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں آتا، اس لیے کہ جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کے گرد کے دائرے کو لے گا، فوق کے دائرے کو نہیں لے گا وہ. اب اس تناظر کو دیکھتے ہوئے اس بات کو آپ سمجھیے، صحابہ کے عمل پر چلیں آپ. ہاں، شیعوں سے ہم کہتے ہیں کہ تم کیا جانو عشق اہل بیت اور عشق رسول؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، ایسا عشق کوئی پیش نہیں کر سکتا. ابو سفیان بھی کہہ اٹھا حضرت زید بن دثنہ کو دیکھ کر کہ میں نے بڑے بڑے وفادار عاشق دیکھے ہیں، محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسے عاشق میں نے دیکھے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سے پوچھا گیا یہ جو حضور ظہر کی نماز پڑھاتے تھے اور عصر کی نماز پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں. تو کہا حضور تلاوت کرتے تھے؟ حضور ظہر میں تلاوت کرتے تھے؟ اس کا سادہ جواب یہ کہ کہتے ہاں جی کرتے تھے. سادہ جواب کیا اس کا؟ کہ حضور ظہر کی نماز میں تلاوت. صحابی یہ نہیں بولتا، صحابی کہتا ہے ہاں حضور ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی. اب مجھے بتائیے کہ مقتدی اگر رسول اللہ کی داڑھی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی توجہ سجدے کی جگہ پر ہے یا سرکار کے چہرے پر ہے؟ یہ بخاری شریف ہے. اور جو سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہو تو کتنے ادب سے دیکھتا ہوگا؟ اس سبحان اللہ کہیے نا یار، وہ اس چہرے کو دیکھے جس چہرے کو خدا دیکھے. الذی یراک حین تقوم، اے حبیب ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں جب تو قیام کی حالت میں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم، اے حبیب تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، تیرے چہرے کو دیکھتا ہے، تیرا رب دیکھتا ہے جب تو قیام کی حالت میں ہوتا ہے. وتقلبک فی ساجدین، اور جو تو سجدے میں جاتا ہے یا اپنی والدین کی پشتوں سے منتقل ہو رہا ہے تو اس سجدے میں بھی تجھے رب دیکھتا ہے. عبداللہ کی پشت میں بھی دیکھ رہا تھا، آمینہ کے صدف اقدس میں بھی دیکھ رہا تھا. اب سنیے اس بات کو، صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی ریش مبارک کو ہلتا ہوا دیکھا. ریش مبارک کو ہلتا ہوا، سرکار کی داڑھی کو ہلتا ہوا صحابی دیکھ رہا ہے، تو اس کی نظریں کہاں ہیں؟ سرکار کے چہرے پر. سرکار کے، ہم نے زمانۂ طالب مشکات میں پڑھا، آج بھی زمانۂ طالب علم کی مشکات میرے پاس رکھی ہوئی کتاب الصلاۃ میں نے نشان لگایا ہوا ہے، اپنے استاذ محترم شیخ الحدیث صاحب سے ہم نے پڑھا، اللہ ان کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے. تو اس میں حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام جو ہے کوشش یہ کرتے تھے جلدی آئے اور پہلی صف میں بیٹھیں، اور پہلی صف میں بیٹھیں اور جیسے سرکار سلام پھیرے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ محبت سے شرط لگاتے تھے کہ وہ کون ہے جو پہلے حضور کا چہرہ دیکھے گا. یعنی حضور جب سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ کون خوش نصیب ہے کہ خود کا سلام بعد میں پھیرے پہلے حضور کا چہرہ دیکھے. خود کا سلام بعد میں پھیرے پہلے حضور کا چہرہ دیکھے. آپ کہیں گے وہ تو سلام پھیرنے سے تو نماز ختم ہو جاتی، یہ نماز کی بات تو نہیں تھی. میں نے کہا چہرہ تو نماز سلام پھیرنے کے بعد دیکھا، لیکن تحریک جو چل رہی تھی وہ تو نماز کے اندر سے چل رہی تھی نا، کہ ابھی حضور چہرہ پھیریں گے، ابھی حضور چہرہ کریں گے، ابھی چہرہ کریں گے. جیسی حضور نے چہرہ کیا تو انہوں نے پہلے دیکھا، اور باہر جا کر کہا میں ہوں میں جس نے حضور کا چہرہ سب سے پہلے دیکھا. تو مجھے بتائیے، یہ ہے وہ چیز جو حضور نے خود فرمایا کہ جب جس کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں اس کے عیب کو دیکھنے سے اندھی اور کان اس کے عیب سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے اہل سنہ اور بد مذہبوں کے درمیان. کہتے کیا ڈفرینس ہے اس میں جناب، کیا فرق ہے اس میں؟ میں نے کہا ابھی نہیں سمجھے کیا فرق ہے. ہم نے کہا یہی فرق ہے ادب اور بے ادبی کا، تعظیم اور توہین کا، تعظیم اور توہین کا. یہی بدر کے اندر ہوا. صحابہ اکرام علی رضوان نے آنے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بدر کے حوالے سے چند نقطے پہلے بھی عرض کیے تھے جہاد کے حوالے سے، اختصار سے چند کلمات یہاں پر میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے تلوار اٹھانے میں پہل نہیں کی، اور نہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اس پر میں نے پوری تقریر کر دی ہے، عیسائیوں کے جوابات بھی دے دیے کہ اسلام تلوار سے پھیلے تو یہ اسلام کے فائدے میں ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تلوار سے کسی کو مسلمان کریں گے تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دل سے مانے، تلوار سے اس کی گردن جھک سکتی، دل نہیں جھکتا. اور جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ تلواروں سے نہیں، حضور کے اخلاق اور تعظیم سے جھکے ہیں، حضور کے علم نے ان کو جھکایا ہے. تو تلوار سے تو اسلام پھیل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تلوار تو ایک درجے میں جا کر اٹھائی جاتی ہے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، اس سے مراد یہ کہ ابتداءً نہیں اٹھا، جب وہ شرائط اور قواعد اور جہاد کی تمام متحقق ہو گئی جو میں نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا، اس وقت جو لوگ طاقت کی زبان سمجھتے تھے تو پھر ان کی اصلاح کے لیے تلوار اٹھائی گئی، لیکن وہ بھی اصلاح کے لیے، اور اس میں بھی قیدیں تھی، بوڑھے کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، اس کو نہیں مارنا، اس کو نہیں مارنا. یہ ساری تفصیل تھی جو انشاءاللہ کل فتح مکہ کے ضمن میں بھی میں تلوار کے حوالے سے بات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. تو بدر کے اندر حضور نے 13 سال مکہ میں، اور اس کے بعد تلوار نہیں اٹھائی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل میں واضح طور پر لکھا ہے، جو گورا یہ کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ اس میں واضح طور پر لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند سال، 2 سال اور چند مہینے ہی گزرے تھے کہ بنی اسرائیل سے تنگ ہو گئے، اور فرمایا کہ اپنے جیب کا سامان بیچو، اپنے کپڑے بیچو، اپنا لباس بیچو، اور تلوار خرید کے جنگ کرو. تو حضرت عیسیٰ تو صرف 2.5 سال، 3 سال میں ان بنی اسرائیل سے تنگ ہو گئے، بقول اس بائبل کے جو حضرت عیسیٰ کا تصور جو ان کے نزدیک، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک جس عیسیٰ کو وہ مانتے ہیں، ان کا نظریہ جن کو صلیب دی گئی، صلیب دی گئی، جو اس کے بارے میں قائل ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ صرف 2.5 سال میں تنگ ہو گئے، 3 سال میں تنگ ہو گئے، اور محمد رسول اللہ نے اس کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ مشقتیں برداشت کی 13 سال تک، لیکن تلوار نہیں اٹھائی. بدر واقعہ ہوا، تلوار نہیں اٹھائی، اور بدر کا واقعہ بھی یہی تھا کہ جب بدر ہونے سے پہلے 3 سال بڑی زبردست قسم کی جھڑپیں ہوئی ہیں. مشرکین کیا کرتے تھے، مکہ سے نکل کر آتے، مسلمانوں کے چھوٹے موٹے قافلے یا لوگوں کو دیکھتے یا تو قتل کر دیتے تھے یا ان کا سامان لوٹ لیتے تھے. روزانہ حضور کو خبر آتی، اس طرح کے غزوہ ابوا ہے یہ جو بدر سے پہلے کے، ابوا کے مقام پر تھوڑی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، تو صحابہ کرام نے کہا حضور ہم تنگ ہو گئے ہیں، اب شہر چھوڑ آئے، ہمارے باپ دادا کی جو جائیدادیں تھیں وہ چھوڑ دی ہم نے، کیسا اخلاق ہے؟ اگر لڑنا چاہتے تو لڑائی تو زمینوں پر ہوتی ہے نا، دکانوں پر، مال پر ہوتی ہے. صحابہ تو حضور کے کہنے پر اتنے امن پسند تھے، جو پیدائشی مکی ہیں اور باپ دادا کی کئی ایکڑ زمینیں ان کی ہے اور بھرے بازاروں میں دکانیں ہیں، جب حضور نے کہا ہمیں امن چاہیے، ہجرت کرو، تو کہا حضور سب قربان. اور ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ گئے تو شری فقیر ہو گئے، شری فقیر، جو لاکھوں کے مالک تھے وہ فقیر ہو گئے. کوئی برداشت کر سکتا اپنے تجارت پہ، ذرا غور کریں آپ، یہ کیسی کیسی انقلابی ہجرت ہے کہ سب کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ امن کے لیے. صحابہ کا یہ کردار بتاتا ہے کہ ان کا مکے کو چھوڑ کر مدینے آنا پیسے کے لیے نہیں تھا، مدینے میں تو کچھ نہیں تھا ان کے لیے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہ تو حضور نے موحات کرائی اور اخوت کے جذبے بڑھائے. اور اس میں سے انصاری کی اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دی، ایک سے مہاجر نے شادی کی، زمینوں کو تقسیم کیا گیا، مکانوں کو تقسیم کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، ورنہ تلوار سے پھیلتا تو اس میں بغض ہوتا ہے. سرکار نے ایک بات کی، جو جس کا بھائی بنا تو آدھا کا آدھا اٹھا کر دے دیا، آدھا کا آدھا اٹھا کر دیا. یہ ساری تاریخیں موجود ہیں، ایسے اخوت کا جذبہ کسی تحریک میں نہیں پایا جاتا. ہر تحریک غرض کو چاہتی ہے، لیکن اسلام کی تحریک کی سب سے بڑی غرض اللہ کی رضا تھی، اس لیے اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نے سب اٹھا کر دے دیا. اب آپ ایک ایک نقطے پر غور کریں، بڑی فکری جملے ہیں یہ سارے کتابوں کے، کہ جناب ہجرت کی، مال و اسباب سب چھوڑ دیا، یعنی یوں سمجھیے کہ اس دور کی کروڑوں اور اربوں کی پراپرٹیاں بعض صحابہ کی تھیں، اربوں کی بلا مبالغہ، پورے پورے بازار بعض صحابہ کے تھے، چھوڑ دیا امن کے لیے. کس کے لیے؟ امن کے لیے چھوڑ کر آ گئے. اب جب جھڑپیں چھوڑی بہت ہونے لگی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کب تک رہے گا؟ سرکار نے فرمایا صبر کریں، صبر کریں. خبر آئی حضور کو کہ شام سے ایک قافلہ، مکے سے ایک قافلہ چل پڑا ہے، اور چل پڑا ہے اور اس میں مکے کے ہر ایک گھر کا بندے کا گویا کہ پیسہ لگا ہوا ہے، مضاربت پر لگا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا اس قافلے کو روکو، لڑنا پھر بھی نہیں چاہتے تھے، قافلے کو روکو، اور روکنے کے بعد اس قافلے والوں کو لے آؤ اپنے پاس، اور پھر کافی رہے تو ان سے کوئی اگریمنٹ کرو ہمارے ساتھ، یہ روزانہ کی کیا تم نے لگا رکھا ہے. تاکہ اپنے ایک مقام دکھانے کے لیے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ ان قافلے والوں کو مار ڈالو، ان کا سامان لوٹ لو، نہیں، صرف ان کو حصار میں لے کر گرفتار کر کے لاؤ اور ان سے صرف مطالبات منواؤ، مطالبات منوا دیجئے، ان کا قافلہ واپس کر دو. اور کیا کرتے ہو حضور، ایک زندہ رہنے کے لیے شخص اور کیا کر سکتا تھا؟ اب آپ دیکھیے، جب حضور ابوا کے مقام پر پہنچے تو قافلہ نکل گیا تھا، سرکار نے کہا صبر کریں یہ لوٹ کر آئے گا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے چند صحابہ خبر دینے کے لیے صحرا میں پھیل گئے، اور صحرا میں پھیل گئے اور خبر پہنچی کہ شام سے قافلہ نکل گیا، اور جب سرکار کو خبر ہوئی کہ جناب یہ قافلہ اب قریب سے گزرے گا اور اس کو کہیں بیابان اور صحرا کے اندر پکڑا جا سکتا ہے جہاں پر کافر ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے، سرکار کو خبر جیسی پہنچی تو سرکار نے اسی وقت اعلان فرمایا جو چلنا چاہتا ہے چلے، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ، صرف قافلے کو لے کر آنا ہے واپس. سرکار یہاں سے چلے، ان کے جو مخبر مدینے کے اندر تھے انہوں نے خبر دے دی کہ نبی پاک نکل چکے ہیں، اور وہاں سے کافر بھی پورے لشکر کو تیار کر کے، اور ابو جہل نے بڑی ڈنگے ماری وہاں پر، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مسلمانوں کو کہ خون سے ہم ریت کی پیاس کو بجھا دیں گے، اس نے بڑے ڈنگے ماری. لوگوں نے کہا چھوڑیں بعد میں بات کر لیں گے. اس نے اب قافلہ ترتیب دے دیا، شراب کی محفلیں ہوئی، رقص کی محفلیں ہوئی، اپنی طرف سے جنگ کے طرف مچائے گئے، مسلمانوں کے خلاف تعصب بھڑکایا گیا، اور قریب تھا کہ یہ نکلتا، اور نکل کر یہ مکہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر گیا ہے جس کو آپ چند میل کہہ سکتے ہیں، تو خبر آئی کہ قافلے کو حضور پکڑ نہیں پائے، اور وہ قافلہ جو تھا وہ سمندری راستے سے مکہ کی طرف آ گیا ہے، اب مسلمانوں کے گرفت سے نکل گیا ہے جیسا پہلے نکل گیا تھا، معاملہ ختم ہو گیا. تو لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ واپس چلیں، مسئلہ ختم ہو گیا. اس نے کہا نہیں نہیں واپس تو نہیں، اس کی موت بلا رہی تھی دراصل. اس نے کہا جی واپس تو نہیں جا سکتے، آج تو ہم مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے، ایک تو شروع سے ظلم کرتے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے ان کو ایک جگہ سے بریک کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ نکل گئے، تو چاہیے تھا کہ وہ اس موضوع کو چھوڑ کر دوبارہ آتے، لیکن وہ پیچھے نہیں آئے، اور مکمل تیاری کے ساتھ 1000 سے زیادہ جنگجو کو لے کر وہ پہنچے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بدر کے میدان میں داخل ہو چکے تھے، سرکار بدر کے قریب تھے، اس وقت بدر میں آ چکے تھے، اور انہوں نے بدر میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جو چٹیل میدان جگہ تھی اس جگہ کو قبضہ کر لیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو وہ ایسی جگہ جو دلدل نما مٹی کی جگہ تھی، آج بھی وہ جبل رماد موجود ہے، آج وہ فضائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غیور صحابہ کے نعروں کا ترانہ آج بھی اگر عشق کے کانوں سے سنا جائے تو آوازیں آتی ہیں وہاں. آج بھی بدر کی وادی، اللہ اکبر، وہ اس کی چڑھائی اور چٹانیں اہل بدر کی، آج بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز عاشقان رسول محسوس کرتے ہیں. آج بھی فضا کے اندر وہ تلواروں کی جھنکاریں آج بھی عشق کے کانوں سے سنی جا سکتی ہیں. آج بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے آج بھی اہل بدر کے وہاں سنے جا سکتے ہیں جن کو اللہ نے عشق عطا فرمایا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اہل بدر کی روحیں حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل کے پہلے قافلوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو مریدوں کی امداد کے لیے اور انہیں یاد کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے شفا اور مدد کا ایک مؤثر سبب بنایا ہے. تو اہل بدر کا رتبہ بہت بڑا ہے. اب جب حضور پہنچ گئے، اختصار یہ کہ رات کو بارش ہو گئی، اللہ کی جانب سے بارش ہوئی، تو جو دلدل والی زمین تھی وہ چٹیل میدان بن گیا. صحابہ نے جناب زمین کو کھود کر وہاں پر پانی بھی جمع کر لیا، اور پانی جمع کرنے کے بعد جو ان کی جگہیں تھی وہ چٹیل تھی، وہ کیچڑ ہو گئی، اور کیچڑ ہونے کے اعتبار سے ان کے سارے خیمے وغیرہ جو تھے وہ زمین بوس ہو گئے. اب رات کا وقت قریب آنے والا ہے، شام ڈھل رہی ہے، اور صحابہ کرام علی مرضوان دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین اپنی تلواروں کو اور اپنے اوزاروں کو تراش رہے ہیں، اور صحابہ کرام علی مرضوان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن جہش اور کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس تلواریں تک نہیں تھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی مرضوان کی بے چینی دیکھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے کہ شام کے وقت چند صحابہ کو لے کر سرکار جہاں لڑائی ہونی تھی اس جگہ پر لے گئے. یعنی اب کیا پتا تھا کہ لڑائی ادھر ہونی ہے کہ ادھر ہونی، لیکن حضور کے علم میں تھا کہ یہی مارکہ ہوگا. سرکار لے گئے، اب علم مصطفیٰ دیکھیے، میرے آقا کا علم آپ دیکھیے. حضرت گرامی کے سرکار کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا، اس عصا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ایک لمبی لکیر کھینچی اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرما ہاد امسر وابا جہل، فرمایا یہ اتنی ڈینگے مار رہا ہے نا شام کو، یہ ترانے بجا رہا ہے اور یہ شور شرابہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے ان کی سواریاں منڈرائی ہوئی پھر رہی، تو گھبراؤ نہیں، یہ جو ابو جہل میں یہ سب سے پہلے یہ مرے گا. حضور نے فرمایا یہ مرے گا، اور حضور نے لاٹھی سے جو توجہ رکھی ہے، او ظالموں اب بھی توبہ کرو، حضور کے علم کا مذاق اڑاتے ہو تم، تھانوی لکھتا ہے جیسا علم حضور کا ایسا علم تو زید عمر بکر جانوروں کو بھی حاصل ہے. معاذ اللہ عبد الایمان میں لکھا جو اپنی قبر کو اس نے جہنم بنایا حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی. یہ دیکھیے میرے آقا کا علم مبارک. یہ کہہ دے جی حضور کا علم ایسا جیسے جانوروں کا معاذ اللہ, تو حضور کا علم تو وہی پر آتا, ان کے نزدیک گدوں پر بھی وہی آتی شاید. انہوں نے عمر اشری صاحب کی عبارت کی گرفت کرنے کی کوشش کی نیٹ کے اوپر. انہوں نے کہا جی عمر اشری نے کہا, ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے مناظر السلام رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا کہ بابیوں کے نزدیک کتے پر بھی وہی آتی ہے اور گدے پر بھی آتی. انہوں نے کہا یہ دیکھو کیا کہہ دیا. ہم نے کہا کہاں نہیں, تمہارا تو نتیجہ ہے اس لیے کہ تم نے یہ کہا کہ جیسا علم رسول اللہ کا ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے, اور معاذ اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تشبیہ دینا ایک الگ کفر ہے, اور دوسرا یہ کہ حضور کا جو علم ہے وہ بذریعہ وہی ہے, اور اگر تم جانوروں کے علم غیب مانتے ہو تو ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, علم غیب تو صرف وہی کے ذریعے آتا ہے, وہی کے ذریعے آتا ہے, تو تمہارے نزدیک ممکن ہوا کہ تم جانوروں کے لیے بھی وہی مانتے ہو, اور وہی جس پر آتی وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. تو اگر بات کریں تو بات بہت آگے تک جا سکتی ہے. تو حضور مناظر اسلام حضرت علامہ محمد عمر اشروی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن خطیب داتا گنج بخش علی حجبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے جو لکھا بالکل ٹھیک لکھا, کیونکہ اس کا خالص نتیجہ یہ نکلتا تھا. تو مقیاس حنفیت میں جو آپ نے ارشاد فرمایا بالکل درست فرمایا, اس لیے کہ اگر جانوروں کے لیے علم غیب مانیں گے تو علم غیب تو آتا وہی کے ذریعے, علم غیب تو آتا وہی کے ذریعے ہے. تو اب آپ سنیے میرے آقا کا علم کریم اور شان دیکھیے, کیونکہ حضور جو ہیں وہ میرے رب کے علم کے مظہر اتم ہیں. لاٹھی سے جگہ پر ایک نشان لگایا, لمبی نشان, اور فرمایا لڑائی کہاں ہوگی, کیا ہوگا, کل لڑائی ہونی اور آج شام کا واقعہ ہے. بولیے نا سبحان اللہ. کہتے ہیں جی کل کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہا پھر, تو میں نے کہا اختلاف اس پر نہیں کہ اللہ نہیں جانتا, ہم کہتے ہیں اللہ جانتا ہے, اختلاف اس سے کہ تو کہتا بتاتا نہیں. ہم نے کہا بتا بھی دیا اور حضور نے کہہ بھی دیا. کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی علم نہیں جانتا, تو ہم نے کہا ہم نے کب کہا اللہ, کون کہتا اللہ کے سوا نہیں جانتا, اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے. اب یہ کہ اللہ کسی کو بتاتا کہ نہیں بتاتا, اور الحمدللہ قرآن موجود ہے کہ اللہ خود بتاتا ہے, اللہ خود تعلیم دیتا ہے. اور تم کہو کہ جناب اللہ نہیں بتاتا, تو تم نے میرے خیال میں پتا نہیں کون سی کتابیں پڑھی ہیں, ورنہ قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا ولکن اللہ یشتبی من رسل من یشاء, ہم جس رسول پر راضی ہو جاتے ہیں, اور بلکہ سب رسولوں سے ان چنے ہوئے رسولوں کو علم غیب عطا فرما دیتے ہیں. تو سرکار نے لائن کھینچ کر بخاری کے حدیث ہے, فرمایا ہاد امسر ابا جہل, مسلم امام احمد, ہاد امسر عدبہ, ہاد امسر شیبہ, فرما لکڑی کی اپنے عرصے سے لائن کھینچ کے فرمایا, فرما یہ جگہ جو ہے اسی لائن پر ابو جہل گر کر مرے گا, فرما اسی لائن پر اسی لکیر پر. فرما یہ فضا نہیں بتا رہا, جیسا گوادر میں زمین بکی ہے کہ جناب تمہاری زمین کہاں ہے, کہ 50 لاکھ روپے تو یہ تمہاری زمین ہے, کہا بس اتنے علاقے میں کہیں ہیں. کسی نے کہا مشرف صاحب نے الرٹ کر دی, بس اتنے علاقے میں آپ کے 5-6 acres ہیں. دوسرے نے کہا حضرت میرے 50 acres کا یہ بس اسی علاقے میں, کہا کوئی لکیر, کہا لکیر شکیر کچھ نہیں, بس اسی فضا میں کہیں ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لائن کھینچی, فرما اس لائن پر گرے گا. بولو سبحان اللہ. فرما اس جگہ پر گرے گا, ہلے گا نہیں یہاں سے. یہ محمد رسول اللہ کی لاٹھی کا نشان ہے, اور یہ لکھ دیا گیا ہے, یہ لائن کھینچ دی گئی اور لکھ دیا گیا. جب لائن کھینچی تو فرما یہاں ابو جہل گر کر مرے گا, یہاں شیبہ, یہاں عتبہ. جنگ ہو گئی, کافر اپنے مردوں کو گھسیٹ رہے ہیں, وہ تو بھاگ گئے. صحابہ اکرام جو ہے کافروں کے لاشے کو اٹھا کر کلے بے بدر میں پھینک رہے ہیں, بدر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں, بدر کے کنویں میں اٹھا اٹھا کر ان کی لاشوں کو پھینک رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم ادھر نہیں, حضرت فاروق اعظم کہیں اور گھوم رہے ہیں. گھومتے ہوئے پہنچے اس جگہ پر جہاں شام کو سرکار نے لاٹھی کا نشان لگایا تھا. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ نشان لمبا تھا اور ابو جہل جو تھا وہ ٹیڑھا پڑا ہوا تھا, تو اس کی ٹانگ کے نیچے سے وہ لکیر نظر آ رہی تھی, ٹانگ کے نیچے سے, یعنی وہ سیدھا اس پر گرا تو اس کی ٹانگیں کھل گئی تھی, تو ٹانگ کے درمیان سے وہ لکیر نظر آ رہی تھی. تو فاروق اعظم چیخ اٹھے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں, جس نے محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا, کہ خدا کی قسم رسول اللہ نے جہاں حد لکیر کھینچی تھی وہ کافر اسی لکیر پر گر کر مرا, بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بدر کے اندر یہ ساری باتیں بولیے مرحمت فرما دی. کہتے ہیں ہم یوم بدر کرتے ہیں, کہاں ہوتا ہے یوم بدر کا, جماعت اسلامی کرتی ہے. میں نے کہا حدیث پڑھتے ہیں آپ,
منور حسن صاحب توفیق ہیں آپ کو, آپ نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ مودودی کا عقیدہ اس کے خلاف تھا, وہ ان عقیدوں کو شرک کہتا تھا. تو لہٰذا یہ تو چیز ہی اہل محبت کی ہے, اہل عقیدت کی ہے, جو فراغ دلی کے ساتھ حضور کی ہر تعریف کو قبول کر لیتا ہے وہی بدر بیان کر سکتا ہے, وہی فتح مکہ کو بیان کر سکتا ہے, وہی سید عائشہ کی فضائل کو بیان کر سکتا ہے. جنگ کے دوران جب جنگ شروع ہوتی ہے, رات کا وقت ہے, حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق کے مولا علی کہتے ہیں کہ سرکار ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے, کبھی سجدے کی حالت میں ہیں اور قیام کی حالت میں, اور رات کے آخری پہر تک حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سرکار کی آنکھوں سے سیل رواں ہے, ایک دریا بہ رہا ہے آنسوؤں کا, اور رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں, اور یہ دعا خود مستجاب اور ایک بطور مستقل خود ایک عبادت ہے. یہاں تک کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے مبارک پر جو چادر تھی, اور حضور اکثر سبز چادر زیب تن فرماتے تھے, دو چادروں کا بڑا ثبوت ہے حضور سے, ایک کالی چادروں کا اور ایک سبز چادروں کا. فتح مکہ میں بھی حضور کے غلاموں کا لباس جو تھا وہ سبز چادروں والا تھا, ہری چادروں والا تھا. ابن تیمیہ کی کتاب میرے پاس ہے جو حضور کے لباس پر اس نے ایک مستقل کتاب لکھی, اس میں اس نے لکھا ہے مستقل کہ حضور کی کثرت سے جو عادت تھی, جو بردہ شریف اور جو چادر شریف حضور اپنے ساتھ رکھتے تھے وہ سبز ہوتی تھی, کالی بھی ہے اور سبز بھی ہے, اور استقلال کے ساتھ پابندی سے حضور نے جو امامہ باندھا ہے وہ کالا ہے, پابندی سے جو حضور نے امامہ باندھا وہ کالا ہے, اس کے ساتھ حضور نے سفید امامے کو گویا کے شریک کیا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک کے بارے میں ابن تیمیہ نے اس تمام چیزوں کو قبول کیا. تو صحابی کہتے ہیں کہ سرکار کے دوش مبارک پر وہ سبز چادر تھی وہ گری, سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اٹھایا اور سرکار کے کاندھے پر ڈالا, اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ گیا, یعنی اس کیفیت کو دیکھ کر کہ یا رسول اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو لوٹائے گا نہیں, یا رسول اللہ آپ تسلی رکھیے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو لوٹائے گا نہیں. اور سرکار گڑ گڑا کے روتے, حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے آخری جملہ حضور کی زبان سے سنا تھا کہ یا اللہ کل صبح اگر بدر میں تیرے ان مخلصین جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میدان میں آ گئے, نہتے آئے, نہ تلوار ہے نہ صلح ہے نہ کچھ ہے, آج یہ آ گئے مولا تیری رضا کے لیے آئے, تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے آئے, آج اگر ان کی نصرت و امداد کرنے والا کوئی نہ رہا اور تیری مدد ان تک نہ پہنچی تو پھر قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ کہنے کے بعد سرکار نے خاموشی اختیار کی اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر حضرت ابوبکر کو دیکھا, فرما مبارک ہو رب راضی ہو گیا, فرما مبارک ہو اللہ راضی ہو گیا, فرما رب نے مجھے کہہ دیا کل فتح ہو جائے گی, اللہ نے مجھے کہہ دیا فتح ہو جائے گی. اور اس میں دو باتیں علماء نے لکھی ہے, فرما اللہ نے جو کہا نا فتح ہو جائے گی, تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ محبوب تو تیار کر کے بھی تو ایسے جواہر لایا ہے, ایسے پیارے نیک تو لایا ہے کہ جن کی دعائیں ٹل نہیں سکتی, دعائیں ہم قبول کرتے ہیں, دعائیں کوئی رد نہیں ہوتی, فوراً اثر دکھانے کے لیے پھر چاہیے بھی ابو بکر جیسا, عمر جیسا, علی جیسا, کہ جو آئے سب کچھ چھوڑ کر, فرمایا دعائیں ہم قبول کرتے ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, تم ہمارا ہمارے ہونے کا ثبوت دو تو ہم اس پہاڑ کو چلنے کا حکم دیں گے, تمہارے لیے دریاؤں میں راستے بنا دیں گے, تمہارے لیے صحرا کو لالہ زار کر دیں گے, خالی دعائیں تمہاری کچھ اور دل میں کچھ, فرما ہمارے بن جاؤ تو جیسا تم کہو گے اللہ ویسے ہی کرے گا, جیسا تم کرو گے ہماری رحمت تمہارے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی. تو یہ بدر کے اندر سرکار علیہ السلام نے رضا کی بات کی. صبح مارکہ ہوا, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن, امیر طیبہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما, یہ آگے آئے, حضرت مولا علی آگے آئے, اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے قریش کے جو باقاعدہ اپنے قریشی نوجوان اپنے آپ کو کہتے تھے انصار سے لڑنے کا انہوں نے انکار کیا تھا, ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور حضرت سید الشہداء نے اور حضرت علی نے انہیں واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عکاش بن محسن اور سلمہ بن اسلم, یہ تمام کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس لکڑیاں تھیں اور حضرت عبداللہ بن جہش کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کہنے کہ حضور ہاتھ سے لڑوں, جذبہ دیکھیے, فرما حضور ہاتھ سے لڑوں, سرکار نے فرما یہ کیا کہہ رہے ہو, فرما حضور ہاتھ کٹ جائیں گے لیکن میرا بھی تو شمار ہو جائے گا, سرکار نے مسکرا کر فرمایا جاؤ, بس حضور کے سامنے جو چیز آ گئی تو فرما دیا. یہ ہے اختیار تکوینی, یہ نہیں کہ حضور نے سوچا تھا اچھا پھر تجھے کیا دینا چاہیے, نہیں, انہوں نے اپنا جملہ ختم کیا کہ تلوار نہیں, سرکار کی نظر ایک شاخ پر پڑ گئی. میں کہتا ہوں نظر اگر تنکے پر بھی پڑ جاتی نا تو وہ تنکا تلوار بنتا, کیونکہ سامنے جو نظر پڑی وہ کھجور کی شاخ تھی, فرمایا اسی کو اٹھا لے, کھجور کی شاخ جو انتہائی لچک والی، انتہائی لچک والی، سرکار میں ہاتھ میں لے کے فرما کنی سائف، تلوار ہو جا. عبداللہ بن جہاش کہتے ہیں وہ لچک تو تھی ڈنڈی جیسی اور چھڑی جیسی جس کو بیت کہتے ہیں اس نما، لیکن لوہے کی تلوار پر لگتی تو یہ سلامت رہتی اور اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے. اور آپ نے کئی مارکوں میں باقاعدہ اس کھجور کی شاخ کو لوہے کی تلوار کے سامنے لڑایا اور لوہے کی تلواروں کو توڑا ہے شاخ کے ذریعے جس پر مصطفیٰ کے ہاتھ چل گئے تھے، جس پر مصطفیٰ کریم کے ہاتھ چل گئے تھے. اور بدر کے اندر یہ بات بھی، جب سرکار بدر کے لیے جا رہے تھے نا، تو حضرت سلمہ بن سلامہ ایک صحابی ہے، ان کی عمر کوئی 12 سال 13 سال 14 سال تھی. تو سرکار جب مدینے سے نکلے تھے تو ایک جگہ آئی اور وہاں پر حضور نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ چند اونٹوں کو لے جا رہا ہے. یہاں پر اس مسئلے کو بھی سنیے عقیدے کے حوالے سے، یہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے، چند اونٹ کو وہ لے جا رہا ہے. تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس یہودی کو روکو اور اس سے پوچھو اس نے قافلہ گزرتا ہوا دیکھا ہے. ابھی حضور جب جا رہے تھے نا مدینے سے بدر کی طرف، یعنی بدر کا ارادہ تو نہیں تھا نا، وہ تو قافلے کو پکڑنا تھا، راستے میں جہاں جگہ متعین ہو گئی تو بدر بن گیا، وہ بدر کی جو جگہ تھی وہ متعین ہو گئی، ورنہ حضور نے تو سیدھا قافلے کی طرف جانا تھا. سرکار نے پوچھا کہ خبر لو اس سے کہ جناب اس نے قافلہ دیکھا ہے. صحابہ کرام گئے اسے پوچھا کہ تو نے کوئی قافلہ دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کوئی قافلہ نہیں دیکھا، اگر دیکھتا بھی تو بتاتا کیوں؟ تو زیادہ سمجھدار وہ بن رہا تھا. صحابہ کرام نے اس کے ایک ہاتھ صحابی نے ساتھ سے پکڑا، ایک ہی ساتھ سے اس کو پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے اور کہا چل ہمارے ساتھ. تو کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہم تجھے رسول اللہ کے پاس لے جا رہے. کہا کہ تم میں رسول بھی ہیں؟ کہا کہا جلدی لے چلو مجھے. اب جلدی سے جب لے گئے تو اس نے پوچھا، جب آ کر کھڑا ہوا تو ذرا اکڑتا تھا، ہاں اکڑ رہا تھا، سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب سے سلام پیش کر رہے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. وہ اکڑ رہا تھا، ایک صحابی نے اس کی گردن پکڑی اور جھکایا کہ سلم علی رسول اللہ. یہ جانور اور بیل کی طرح کیا کھڑا ہے؟ یہاں تو اونٹ بھی جھک جاتے ہیں، یہاں تو جانور بھی جھک جاتے ہیں، تو شیطانوں کی طرح کھڑا ہے. فرمایا سلم علی رسول اللہ، حضور پر سلام پڑھا. اس نے کہا کون رسول ہے؟ تو صحابی نے اشارہ کیا کہ یہ ہیں. تو سرکار کی طرف اشارہ دے کر کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے. کہا پھر ایک سوال کا جواب دیں. اب ان سے جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب آتا ہے. ہم نے کہا ہاں. کہ کیسے؟ ہم نے کہا وہ رسول ہے، رسول تو علم غیب جانتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علم غیب جانتا ہے تو پھر اعتراض کی بچھاڑ ہم سے مناظرے میں کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے اہل سنت علماء کی قسمت، یہ ساری زندگیاں اس میں لگا دیتے ہیں کہ حضور یہ جانتے ہیں، حضور کی عظمت، 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 حضور کی شان. ساری عمر اس کے اندر نہ جانے میری کتنی کتابیں ہیں، اور میں نے ساری کتابیں وہی رکھی کہ میرے آقا کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے. ہمارے علماء یہی کام کرتے ہیں. اور یہ رات دن پیٹ اتنا بڑا، گردن اتنی بڑی، اور ڈالر مالر، یہ مدرسے 8 منزلہ مدرسے، اور یہ وفاقر، ان کا کام یہ ہوتا، کہاں بھول گئے، کہاں غلطی کی، یہ پورا پورا ایک طرف کرتے ہیں، کہاں نہیں آتا تھا، کہاں دیوار کے پیچھے خبر نہیں تھی، یہ سب یہ کام میں لگتے ہیں. ہم نے کہا کون حق پر کون باطل میں قیامت میں فیصلہ خود ہی ہو جائے گا. ایک گروہ ایسا تھا جو حضور کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ نے مقام دیا اس میں لگا رہتا تھا، اور ایک وہ تھا جو یہودیوں اور عیسائیوں اور نصرانیوں اور منافقین کے طرز پر چل کر تنخیص کو تلاش کرتا تھا. تو ہم نے کہا دیکھ لیجئے، اس کا نام محمد ہو، اس کی تعریف کرنے میں کمال ہے یا تنخیص میں؟ تعریف میں، تنخیص کا نقص کا تو پہلو ان کے اندر نہیں ہے. اب ذرا سماعت فرمائیے، ابن کثیر نے لکھا یہ بات البدایہ والنہایہ کے اندر، وہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے یہ بات کی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ایک سوال کا جواب دیں. جس طرح پوچھا جاتا حضور کے علم غیب ہے، ہم نے کہا ہاں. تو کیا دلیل؟ ہم نے کہا حضور رسول ہیں، علم غیب کیسے نہیں ہوگا، رسول کے علم غیب ہوتا ہے. تو کہتا ہے علم غیب تو یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. تو میں نے کہا یہ ادا تو بالکل اس کی طرح ہے جس کو بدر میں جاتے ہوئے سرکار نے پکڑا تھا. اور اس یہودی کو جب بولا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو اس نے کہا رسول ہیں تو پھر ایک بات بتائیں آپ. سرکار نے فرمایا ہاں پوچھو، کیا بتایا؟ کہا یہ میری اونٹنی حاملہ ہے، یہ میری اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے. کیا کہنے لگا وہ؟ اب اونٹنی اس کی پتہ نہیں وہ کہاں سے لایا، کہاں رہتا ہے، کون جانتا تھا اس کو؟ کوئی نہیں جانتا تھا نا، بولیں کوئی نہیں جانتا تھا اسی کو، کوئی نہیں جان رہا. پوچھ رہے جی کون ہے؟ تو اس نے بعد میں بتایا میں یہودی ہوں. تو اب اس نے حضور سے پوچھا یہ میری اونٹنی جو ہے نا اس کے پیٹ میں بچہ ہے. کہا جی ہاں. کہا بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ، بڑا بےحدہ سوال کیا اس نے، یہ بچہ کس کا ہے؟ سرکار نے سر جھکایا، سر جھکایا. لیکن یہ 14 سال کے جو صحابی تھے نا، جو حضور کی نالین اٹھاتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا کہا بدبخت، تو نے اس اونٹنی کے ساتھ زنا کیا ہے. بدفعلی کی ہے اور تیرے نطفے سے اس کے اندر حمل کی صورت بن رہی ہے. یہ جو صحابی نے یہ کہا تو سرکار تیزی سے آگے آئے اور حضرت سلمہ بن سلامہ کے منہ پر ہاتھ رکھا, فرما کیوں تو نے اس کے عیب سے پردہ اٹھا لیا اور تو نے کیوں اس کی عیب داری کر دی, خاموش ہو جا. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی مسئلے میں نہ بولے تو یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے عیب پر پردے پڑے رہیں, کھلے نا, عیب پر پردے پڑے رہیں کھلے نا. وہ نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا نا کہ تو عالم غیب حاضر ناظر پر الجھتا ہے, یہ شکر کر وہ تیرے عیبوں پر پردے تیرے عیب کو نہیں کھول رہے ہیں اور تیرے عیبوں پر انہوں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. بہت اچھا ترجمہ کیا انہوں نے اس بات کا. تو یہ دیکھیے یہ راستے کے اندر ایسا واقع پیش آیا اور اس سے پتا چلا کہ معافی الرحم کی طرف اشارہ جو ہے وہ سرکار کی نالین اٹھانے والے کو بھی ہو جاتا ہے. اور اس جنگ کے اندر بہت گمسان قسم کی جنگ ہوئی ہے اور جب کافر بظاہر غالب ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے پاس آئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اپنے ہاتھ کے اندر. ایک مٹھی میں کتنی کنکریاں آئیں گی, 12, 13, 14, 15, 16, 20 کتنی آئیں گی, اور سامنے 1000 کافر تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکریاں اٹھا کر ان کی طرف پھینکی. وہ کنکریاں تھیں کہ روب کے گولے تھے, یہ آخر میں بالکل جب ان کو لاجواب کرنا تھا. ابو جہل جب مار دیا گیا, سارے مار دیے گئے, جب پھینکا حضور نے تو یہ روب کا گولا تھا اور میدان چھوڑ کر بھاگے. ایک مٹھی کنکر حضور نے پھینکا اور اس سے 1000 کافیوں کے منہ پھر گئے اور وہ دوڑے اور پسپا ہونے لگے. تو قرآن نے وہاں پر کہا وما رمیتا, اے حبیب تو نے نہیں پھینکا, یہ کنکریاں جو پھینک رہا ہے وما رمیتا یہ تو نے نہیں ماری, اس رمیتا جبکہ تو نے ماری, وما رمیتا تو نے نہیں پھینکی, اس رمیتا جبکہ تو نے پھینکی, ولکن اللہ رما بلکہ اللہ نے پھینکی. اب کلام دیکھے کس طرح چل پڑا, یہ مرادی مانا اس کو میں احسان کر رہا ہوں کہ وما رمیتا آپ نے نہیں مارا, آپ نے نہیں پھینکا, اذ رمیتا جبکہ آپ ہی پھینک رہے ہیں, ولکن اللہ رما استدراک کے لیے لیکن آ گیا, شک کو دور کیا, اور سابقہ کلام میں جو شک آ رہا تھا پھر کس نے مارا, تو فرما ولکن اللہ رما در حقیقت ہی اللہ نے مارا, یعنی مارنے حضور ہیں اور حضور کے مارنے کو اللہ اپنا مارنا کہہ رہا ہے. ادھر امام راضی نے فرمایا یہاں سے اختیار پتا چلتا ہے, یعنی محبوب آپ نے نہیں پھینکا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کو تخلیق اللہ دیتا ہے اور اس کا کسب بندہ کرتا ہے. تو فرمایا وما رمیتا آپ نے نہیں مارا بے اعتبار خلق کے, اذ رمیتا جبکہ آپ ہی مار رہے تھے بے اعتبار کسب کے, ولکن اللہ رما بے اعتبار تخلیق کے کہ اللہ نے مارا. پتا چلا کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض نہیں, اس لیے کہ جب یہ کہا کہ اللہ نے مارا تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مصطفیٰ نے مارا, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ محبوب ہاتھ آپ کے کسب کے لیے اٹھ رہے تھے اور اللہ رب العالمین نے اس فعل کو اپنا فعل قرار دے دیا. قتادہ بن نعمان کو دور سے ایک تیر لگا, تیر ان کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا, تیر آنکھوں میں پھنسا ہوا ہے, چند صحابی اس کو نکالتے ہیں اور شدت بڑھ جاتی ہے. سرکار سے آ کر کہا کہ حضور تیر تو نکال لیا ہے, اب وہ گوشت کے لوتھڑے تنگ کرتے ہیں, خنجر ہاتھ میں ہے کہ یا رسول اللہ اس کو میں کاٹ دوں. سرکار فرما کاٹتے کیوں, ادھر آؤ. اور وہ ایک آدھ ذرہ خون کا بچ گیا, سب تو بہ گیا. سرکار نے انہی قطروں کو اٹھا کر دوبارہ آنکھوں میں ڈالا اور اپنا لعاب دہن لگا دیا. قتادہ بن نعمان کہتے ہیں آنکھوں میں لعاب کی تری آئی اور میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا. یہ تقریباً ساری کتابوں کے اندر ہے کہ لعاب دہن ایسا انقلابی معجزہ. کہتے ہیں ہم سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا کیا بیان کرتے ہیں اس میں, کہا حضور پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. میں نے کہا سیرت مولانا نہ بیان کریں نا, سیرت نبی بیان کریں پھر آپ. یہ تو یہ مولانا بھی ہمارے علاقے وہ ایسا خیال رکھتے ہیں, درس دیتے ہیں, تو یہ آپ نے کون سی سیرت بیان, سیرت نبی کی بیان کی ہے تو پھر ایسی سیرت بیان کریں, پہلے نبی کی وہ خصوصی سیرت بیان کریں کہ جو مرتبہ پتا چلے کہ یہ نبی ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. پہلے نبی کی شان کا پہلو بیان کریں پھر تعلیم کا بیان کریں, شان کا پہلو پہلے بیان کرے تعلیم کا بعد میں. اگر صرف تعلیم کا بیان کریں گے تو یہ شانیں پھر کہاں جائیں گی. اہل سنت ہیں جو سیرت کا جلسہ رکھتے ہیں اور جس کو میلاد کا نام دیتے ہیں, جس میں شان بھی بیان کرتے ہیں اور تعلیم بھی بیان کرتے ہیں. تو سرکار نے لعاب دہن لگایا, لعاب لگنا تھا کہ قتادہ بن نعمان کہتے کہ میری آنکھیں, میں اپنی آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اور الاستیعاب ایک بڑی زبردست تاریخ اور سیرت کا مجموعی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ تقریباً 6 پشتوں تک حضرت قتادہ بن نعمان کے خاندان میں یہ چیز چلی ہے کہ الٹی آنکھ سے ان لوگوں کو زیادہ نظر آتا تھا, کیونکہ الٹی آنکھ پھٹی تھی
اور سرکار نے اس میں لعاب لگایا تو اب الٹی آنکھ کی تاثیر ان کے خاندان میں چل پڑی کہ دائیں آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا جتنا الٹی آنکھ سے نظر آتا ہے, بائیں آنکھ سے نظر آتا ہے. تو یہ تمام سلسلے وہاں پر چلتے رہے, اور جب سارے کفار کو اٹھا کر قلعب بدر کے اندر پھینک دیا گیا تو کافروں کے لاشے پر حضور پہنچے, اور ابو جہل کے پڑے ہوئے لاش کو حضور نے دیکھا اور دیکھتے ہوئے فرمایا, یا ابا جہل, اے ابو جہل, یا ابا جہل. یہ حضور خود کہتے ہیں بخاری کے حدیث, یا عتبہ یا شیبہ حل وجدتم ما وعدکم اللہ رسول حق, اے ابو جہل میں تجھے کہتا تھا نا حق قبول کر لے, میں تجھے کہتا تھا ابو جہل تو حق قبول کر لے, اب تو مرنے کے بعد تجھے سب نظر آ رہا ہوگا کہ اللہ اس کے رسول نے جو کہا وہ حق تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے دامن مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا, حضور اس کے جسم میں تو روح بھی نہیں ہے, طالب علم ہے نا, بڑے چہیتے طالب علم ہے, جو بات سمجھ میں نہیں آتی فوراً سوال کرتے ہیں, اور یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ میں نے فاروق اعظم کے یوم پر, فاروق اعظم کے مقام تصوف ایک تقریر ہماری ہے, اس میں ہم نے صوفیہ کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا کہ فاروق اعظم بار بار سوال کیوں کرتے ہیں اور صدیق اکبر سوال نہیں کرتے, ابو بکر صدیق کبھی سوال نہیں کرتے, جو کہتے کہ ٹھیک ہے, لیکن حضرت عمر سوال کرتے ہیں. تو فرمایا اس لیے پیروں میں سب سے بڑے پیر ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں, پیروں میں سب سے بڑے پیر ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں. تو دائیات اور محرکات جو حضور کے وساطے سے جو قلب پر دائیات اترتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, اس میں پہلا کون سا دوسرا کون سا ہے؟ یہ حضرت عمر جو ہے اس خاص درجے پر نہیں ہے جس درجے پر حضرت ابو بکر ہیں. تو حضرت ابو بکر اس میں تمیز کر جاتے ہیں, حضرت عمر کو تھوڑا خلجان ہوتا ہے تو حضور سے پوچھتے ہیں, پھر حضور اس میں تشریف بھی دیتے ہیں. لیکن یہ کوئی غوث اقطاب کے سینے پر اگر وہ ہو تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ سیدنا غوث اعظم کے قدموں پر ہمارے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائیں. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا رتبہ, یہ میں غوث اعظم کو خوش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین کا ہے, کیونکہ وہ صحابی ہیں, کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے. اور یہ نالین کی بات میں نے حقارت کے طور پر نہیں, جلد سمجھ میں آنے کے لیے مرتبے کے طور پر پیش کی ہے, جلد سمجھ میں آنے میں مرتبے کے طور پر پیش کی ہے. امت میں سب سے افضل جو ہیں حضرت ابو بکر ہیں, پھر سیدنا عمر ہیں, پھر سیدنا عثمان ہیں, پھر مولا علی ہیں. ہر طریقے سے حضرت ابو بکر پہلے اولی ہیں, پہلے خلیفہ ہیں, سب سے افضل ہیں. اسی طرح حضرت عمر, پھر عثمان غنی, پھر حضرت علی, اسی قاعدے سے دمادم مسقل اندر ولایت اور ہر مرتبے میں ابو بکر پہلا نمبر. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اور اس ترتیب کے ساتھ تو حضرت عمر نے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستین پر یا دامن کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا, یا رسول اللہ یہ تو ابو جہل مر گیا ہے, اس کے جسم میں تو روح بھی نہیں ہے, یہ کیسے سنے گا؟ اور اتنی تعلیمی جملے آپ کہہ رہے ہیں اور اتنے فکری جملے کہہ رہے ہیں, اے ابو جہل, اور مرے ہوئے ابو جہل کو حضور یا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے جو مر جائے اس کو یا نہیں کہتے, جو مر جائے اسے یا نہیں کہتے. میں نے کہا نماز پتہ نہیں بھابھیوں تم نے کہاں سے گرامر سیکھی ہے اور کس نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ مرے وہ کو یا نہیں کہتے ہیں. تو میں نے کہا اپنے باپ جب تمہارا مر جائے تو قبر پہ جا کر لات مارتے ہو اس کو یا السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو؟ اور اگر السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر اس کو مخاطب کرتے تو مر تو وہ بھی گیا ہے نا, تو یا کے ذریعے تو خطاب تم بھی کرتے ہو. تو یا رسول اللہ یا محمد کہنے میں کیا ممانعت ہے؟ صحابہ کرام علی رضوان کو حضور نے خود یا محمد کہنا سکھایا, جامع ترمذی میں خود موجود ہے, سیاہ میں درجنوں جگہ پر موجود ہے, طبرانی میں موجود ہے. عثمان بن حنیف کا وہ واقعہ جو نابینا کے لیے تھا, حضور نے خود اس نابینا سے کہا کہ جا کر دعا کر, اللہم انی اتوجہ الیک بنبی رحمت, یا محمد انی قد توجہت, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں اس نبی کے وسیلے سے, اور یا محمد انی قد توجہت الی ربک, کہ میں آپ کے وسیلے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں. ہاذہ لتقضی فی روایت یقضی, ضمیر کے اعتبار سے کہ یہ دعا میری مقبول ہو جائے. اور یہ دعا اس نے پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا نہیں تھا کہ اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. پھر بہانہ کرتے ہیں کہ دعا میں یا محمد کہہ سکتے ہیں, وہ خطاب نہیں تھا, وہ دعا تھا, وہ دعا کے لیے تھا. تو پہلی بات یہ مستقل ایک خطاب بھی ہے, اور پھر وہ درجنوں روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام علی مولا سیدنا صدیق اکبر کے دور پاک کے اندر آپ دیکھیں جب مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی شروع ہوئی اور اس کی فوج مسلمانوں پر غالب ہوئی تو تمام تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس وقت نعرہ کیا لگایا, ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا, ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا, دونوں اللہ کے ماننے والے تھے. اختلاف یہ تھا کہ صحابہ حضور کو آخری نبی مانتے تھے, وہ حضور کو نبی نہیں مان رہے تھے. تو اب فرق کیسے تھا؟ تو صحابہ کرام علی مردوان نے نعرہ کیا لگایا؟ اس وقت تمام مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا کہ وہ شعارہم یوم اذن المسلمین، اس دن مسلمانوں کی علامت کیا تھی؟ یا محمد آہو ثم نادا بصوت اعلی، یا محمد آہو، مسلمانوں نے ایک زوردار نعرہ لگایا یا محمد آہو، اور یا محمد نہیں کہا بلکہ منادا کے بعد الف استغاثہ بھی ذکر کیا، یا محمد آہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے، فرمائیے. کہنا تھا، حضرت خالد بن ولید کہتے کہ میرے خیمے تک ان کی فوج آ چکی تھی، اس نعرے کی برکت سے ہم نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. ایسے درجنوں حوالے. تو سرکار نے یہاں مرے ہوئے کافر کو کہا یا با جہل، مرے ہوئے کافر کو یا کہا. تو جب حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ کے کہا یا رسول اللہ ان کے جسم میں تو روح نہیں ہے، تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا عمر میری بات کو جتنا تو نہیں سن رہا جتنا یہ سنتے ہیں، جتنا تو نہیں سنتا اتنا یہ سنتے ہیں. اس کے تحت ساری شروعات بخاری کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب مرنے والا کافر مرنے کے بعد سنتا ہے، مرنے والا کافر جب مرنے کے بعد سنتا ہے تو مومن تو اہل ایمان ہے، اگر وہ بھی اسی کی طرح سنے تو فائدہ کیا، اور اگر نہ سنے تو فضیلت کیا. پتا چلا وہ کم سنتا ہے، مومن اس سے زیادہ سنتا ہے، اور مومنوں کے آقا تو پھر سب سے زیادہ سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور عرض اعمال کے حوالے سے یہ شعر بھی درست ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، عرض اعمال کے حوالے سے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. بدر سے آنے کے بعد کفر کی جو کمر تھی وہ ٹوٹ گئی، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، یہ یوم الفرقان تھا. اب مسلمان الحمدللہ بڑی جرت کے ساتھ رہنے لگے. اب احد کا مارکا ہوا، اس میں کفر کی پسپائی ہوئی، مسلمانوں کا بھی اس میں خاطر خواہ نقصان ہوا، لیکن یہ اب بات بن گئی، جو جھجک تھی اب وہ ختم ہو گئی. بالخصوص بدر کے اندر مسلمانوں کی فتح اس اعتبار سے ضرورت تھی کہ مسلمانوں نے جو 13 سال حضور سے خدمت لی تھی اس کا عملی ثبوت بدر میں پیش کر دیا تھا کہ بھاگیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہر قسم کی قربانی دیں گے. اس کی تمام کی استقامت کی دلیل حضرت صحابہ کرام علی مردوان نے بدر کے اندر پیش کر دی، اور بدر میں بتا دیا کہ صحابہ نے پیسے کے لیے ایمان نہیں لایا، مصطفیٰ کی چشمان کرم کی دولت کو لینے کے لیے ایمان لایا ہے، دنیاوی دولت کے لیے ایمان نہیں لایا، ورنہ کس کو پتا تھا کہ بدر میں جائیں گے بچ کے واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. لیکن بدر میں جس انداز میں وہ ڈٹے رہے، یہ صحابہ کرام علی مردوان کے اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور ایک اور بڑی کامیابی یہ تھی کہ جنہوں نے یہ کہا تھا ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، وہ خود میدان بدر کے اندر ختم کر دیے گئے. شیبہ کو مار دیا گیا، عتبہ کو مار دیا گیا، ابو جہل کو دو بچوں نے مار دیا، اور ہمیشہ کے لیے گویا کہ قصہ تمام ہو گیا. اور جب حضور کے کانوں میں یہ گوش مبارک میں یہ بات آئی کہ حضور ابو جہل مر گیا، ابو جہل مر گیا، میرے آقا سجدے میں چلے گئے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت کے فرعون کو ختم کر دیا، میری امت کے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا نا، فرما میری امت کے فرعون کو ختم کر دیا. تو یقیناً بدر آج ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقشے، بدر باعتبار درس کے ہمارے لیے ہے کہ صحابہ کرام نے ذات مصطفیٰ سے جو سچی سنگت رکھی تھی، اور حضور کے دیے ہوئے عقیدے پر کہ جب حق بات ہو تو پھر پیچھے مت ہٹنا. یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش ہے، ہر چیز کی قربانی پیش کرنا، فتح تمہارے قدم کو چومے گی، اور بظاہر یہ جو تمہارے لیے معاملات ہو رہے ہیں یہ آزمائش کے طور پر ہیں، کامیاب تم ہوں گے. سرکار عریش میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، 4 کھجور ان کے ہاتھ میں تھے، سرکار سے کہنے لگے حضور کھجور کھا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جنت میں نہیں جانا تجھے، جنت میں نہیں جانا. اس نے کہا یا رسول اللہ جنت کہاں ملے گی؟ فرمایا یہ جنت مل رہی ہے نا جو سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. سرکار اپنی عریش میں تھے، فرمائیے جنت مل رہی ہے نا جو سامنے. فرمائیے اگر میں چلا گیا یہ جنگ میں اور مر گیا تو جنت میں جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا اسی وقت تو جنت میں جائے گا. فرما گناہ معاف، فرما سب معاف. یہ 4 کھجور تھے پھینک دی، 4 کھجور تھے پھینک دی، جانے لگے. کسی نے کہا یہ 4 تو کھا کے تھا، ایسا کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 4 کھجور اگر میں کھاؤں تو یہ میری زندگی کا سب سے لمبا عرصہ ہوگا، سب سے لمبا عرصہ ہوگا یہ 4 کھجور کھانا، کہ میرے سامنے جنت موجود ہے اور میں یہاں پڑا ہوا ہوں. گئے اور اسی وقت وہ واصل بحق ہوئے اور شہادت کا جام انہوں نے پیا، اور سرکار نے انہیں آیت سنائی کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا جلدی کرو، اپنے رب سے جنت بھی لو اور مغفرت بھی لو، بھاگو، دوڑو، دوڑ لگاؤ جنت لینے کے لیے، دوڑ لگاؤ مغفرت لینے کے لیے. کون سی جنت؟ فرما اردھ السماوات والارض، کہ اس جنت جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں کے برابر ہے اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور اللہ نے ایسی پرہیزگاروں کے لیے اس کو بنایا ہے. تو آج بدر ہمارے لیے درس یہ کہ ہم نے استقامت سے کام لینا ہے. دنیا کے مسائل چاہے جس پہ چو خم کا شکار ہو جائے میرے دوستو، ہم نے صبر کا اور بدر کا واقعہ ہم نے سنا ہے، تو اس کو ایک کان سے سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نہ نکالیں، بلکہ جب بھی مشقت، پریشانی، آزمائش ہمارے پاؤں کی بیڑی بنے تو ہم ان صحابہ کے جذبے کو دیکھیں، ان کے اوتار اور احوال کو دیکھیں، اور اس راہ کی طرف ہم چلیں تاکہ ہمیں استقامت ملے. اس لیے کہ انسان مثالوں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے. تو بدر ہمارے لیے استقامت کی بڑی مثال ہے، بدر ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی بڑی مثال ہے، بدر حضور کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور وفا کی بڑی مثال ہے. یہ چار کھجور پھینک کر وہ صحابی جو میدان جہاد میں چلا گیا، تو حق کے ساتھ جڑ جانا، صداقت کے پیغام کو قلب و جگر سے قبول کرنا، اور اپنی جان آفرین کو بھی رب کے حوالے کر دینا، یہ بدر کا سب سے بڑا درس ہے. زندگی جب درست ہو سکتی ہے کہ جب ہم موت سے پیار کریں. جب تک ہم موت سے نفرت کریں گے ہم آزمائش سے نہیں نکل سکتے، ہم دنیا کے جھمیلے سے نہیں. جو چاہتا ہے نا کہ میں دنیا سے بے فکر ہو جاؤں اور پرسکون میری دنیا گزرے، اسے چاہیے ہر وقت وہ موت کو یاد کرے، ہر وقت وہ موت کو یاد کرے. جو صحابہ اکرام بڑے اطمینان کے ساتھ جنگ میں تھے، ایک دوسرے کو مزاحن بھی دوست تھے نا، تو ایک دوسرے کو کہتے کل تیری خیر نہیں، کل دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہو. تو دوسرا کہتا تھا یار جو ہونا وہ کل ہی ہوگا، آ گئے اب میدان میں، اب بھاگنا نہیں ہے. کہ صحابہ جو تبھی مزاح دوستوں میں کرتے، کہا تیرا دیکھنا کل حال کیا ہوگا. انہوں نے کہا کیا ہوگا، ناک کٹے گی، کان کٹے گی، گردن کٹے گی. فرما جو ہونا ہے وہ تو لکھ دیا گیا ہے. کہا بھاگنا آپ نہیں ہے، بھاگنا آپ نہیں ہے. اور سرکار کو کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں علیہ السلام، کہ جو کہیں کہ آپ کا رب اور آپ جا کے فرعون سے لڑو اور ہم پہاڑ پر کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ دیگر صحابہ نے تلوار کھینچ کر، انصار تو کہہ رہے، مہاجر تو کہہ رہے تھے، سرکار نے لیکن بار بار فرمایا ارے کون ہے بتاؤ، کیا کرنا چاہیے، لڑائی کریں یا چلے جائیں. مہاجرین کہنے لگے یا رسول اللہ واپس کیسے جائیں گے، مکمل جہاد ہوگا. سرکار دل میں کہنے لگے ارے تمہاری تو صداقت ہے، تم تو علاقہ چھوڑ کر آئے ہو. توجہ تھی انصار کی طرف، جن کا گاؤں بھی ہے، بچے بھی ہے، سب ہیں، ان کی طرف توجہ تھی. سعد بن عبادہ سمجھ گئے کہ سرکار ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، تلوار کھینچی اور حضور کے پاس پہنچے. اور علماء نے لکھا کہ سرکار کے لیے جان دینا، یعنی سرکار کے لیے جان دینا جائز ہے، باقی کسی کے لیے جان دینا جائز نہیں ہے. جان قربان کرنا جو وہ سرکار کے لیے، جس طرح کہ غار میں سینے صدیق اکبر نے اپنا پاؤں آگے کر دیا تھا، یہ صحابہ نے. تو سعد بن عبادہ نے تلوار کھینچی، اسی طرح فرض نماز حضور کے لیے قربان کرنا، تلوار کھینچی اور کھینچ کر اپنی گردن پر رکھ دی. یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کہہ رہے تھے تو آپ اشارہ کریں، تو یہ سعد اور یہ میرے سارے انصار بھائی آپ کے کہنے پر اپنے کاندھوں پر جو گردنیں موجود ہیں اس کو اتار دیں. سرکار نے سعد کو گلے سے لگایا، فرما میں تیرے منہ سے سننا چاہتا تھا، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا تھا. یہ مہاجر تو میرے دیوانے ہیں، یہ تو یہ بات کریں گے، لیکن میں تیرے منہ سے سننا چاہتا تھا. سعد نے کہا کہ حضور ہم نے بھی جو وعدہ کیا ہے اس پر ہم قائم ہیں، اور یا رسول اللہ آپ بھی تو مدینہ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے. سرکار نے فرمایا تم اپنے وعدے کو نبھاؤ، میں اپنے وعدے کو نبھاؤں. اللہ رب العالمین ہمیں اس عہد کے ساتھ جو جگہ جگہ سبقن سبقن ایک ایک معیار اور ایک ایک علامت ہمارے لیے ہے، اس پر غور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ واقعہ میں نے انتہائی اجمالاً پیش کیا ہے، تفصیلی واقعہ تاریخ کی کتابوں میں. وہ چیزیں جو چھڑ جاتی ہیں کتابوں کے اندر اور بڑی کتابوں میں رہ جاتی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ تقریر کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن فتح مکہ کو میں چاہتا ہوں کہ بالاستیاب آپ کے سامنے لاؤں، اور ایک ایک پہلو کو عقیدے کے حوالے سے آپ کے سامنے واضح کروں. میرے دوستوں میں بھی یہ کوشش کروں گا، آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جو کانوں نے سن لیا ہے وہ باہر نہ جائے بلکہ ڈائریکٹ دل کے اندر آئے، اور دل کو کہہ دیں کہ بس اب اس کے لیے دروازے کھول دے. دل کو آباد کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی یاد نہیں ہو سکتی، دل کی ایمانی قید کو چلانے کے لیے اس سے بہترین کوئی پانی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہمیں شہداء بدر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی ام المومنین کے لیے میرے جن بھائیوں نے نیاز کا اہتمام کیا تھا، آج بھی شہداء بدر کے لیے جو اہتمام کیا ہے انہیں بھی شریک کریں. ان سے تو میں کہتا ہوں تم ہمارے لیے دعا کرو بھائی، تم تو شہداء بدر اور میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کے دسترخوان پر جو لوگ آئے ہیں، تو پھر کھانے کا اہتمام تم کر رہے ہو اور نیاز کا اہتمام تم کر رہے ہو، یا حزب توفیق جو ہے وہ تم کر رہے ہو. یقیناً ایک آدمی خود جانتا ہے کہ جس کے مہمان ہو، اور مہمان کی اگر اصل اچھی خاطر تواضع کوئی کر سکے تو پھر مجھے بتائیے وہ میزبان اس سے کتنا خوش ہوگا. اب لوگ آئے ہیں شہداء بدر کے نام پر، اور کوئی اگر ان کو ایک گلاس پانی بھی کھڑے ہو کر پلا دے
تو بتائیے ان کی روحیں کتنی خوش ہوں گی کہ اس نے اپنے مہمانوں کے لیے ہمارے مہمانوں کے خاطر تواضع کی. جیسا خواجی باقی بلّہ نے کہا تھا نان بھائی سے, ہاں مانگ کیا چاہیے, تو نے مجھے خوش کر دیا, میری عزت تو نے رکھی. اس نے کہا حضور آپ کی عزت میں کیا رکھوں گا, آپ کو تو اللہ نے عزت عطا فرمائی. فرما نہیں میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا, تو لے آیا نان اور دے دیا, مانگ کیا چاہیے. فرما اپنے جیسا کر دو پھر. کہا یہ نہیں ہو سکتا. فرما حضرت اتنے خوش ہو گئے اور یہ نہیں دے سکتے آپ. فرما نہیں, بات تو نے بہت بڑی کی ہے, تو خوش تو نے مجھے بہت کیا, اس لیے کہ میرے گھر میں تو پلانے کا پانی بھی نہیں تھا اور تو نے اتنا بڑا اہتمام کر دیا. چل پھر آ جا. لے کر کمرے میں گئے اور دروازہ جب کھولا تو دونوں جو خواجہ باقی بلّہ کی جتنا قد تھا اتنا قد اس کا ہو گیا تھا, جو لباس ادھر تھا وہ ادھر ہو گیا تھا, آپ کی داڑھی سفید تھی اس کی داڑھی سفید ہو گئی تھی. فرق یہ تھا کہ آپ حیات تھے اور وہ بے ہوش تھا, اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ چل بسا. لیکن کہنے کا مقصد یہ, یہ مرتبے دینے کے نہیں ہوتے, اور مرید کو بھی دیتے ہیں تو پھر مجدد صاحب جیسے مرید کو دیتے ہیں. اور یہ نان بھائی نان بیچتا تھا, مرتبہ لے گیا. یہ نان بھائی مجدد صاحب کی طرح ریاضت نہیں کرتا تھا. اور شاہ عبد الحق صاحب بھی ان کے مرید ہیں نا, محدث دہلوی خواجہ باقی بلّہ کے, انہوں نے بھی ریاضتیں کی ہیں جب جا کر یہ مرتبے ملے ہیں. کہ فرد باللہ بنانا, اپنے مقام کا مرتبہ اور اپنی فکر عطا کرنا, اپنا آپ عطا کرنا, یہ تصوف کی پوری ایک بحث ہے کہ اس چیز کو منتقل کرنا, اپنی کیفیات کو, اپنے جذبات کو. اور آج بھی دیکھیں نا کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے, سائنس نے اس چیز کو کہہ دیا نا کہ جو چیز یہاں پر ہے وہ وہاں منتقل ہو جاتی ہے, جو اس سینے میں ہے وہ سینے میں منتقل ہو. لیکن اس کا نیٹورک اچھا ہونا چاہیے. نیٹورک گندا ہو تو پھر گندی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہے. اور نیٹورک اچھا ہو اور دوسری طرف رکھی ہوئی چیزیں اچھی ہو اور سگنل پورے آ رہے ہوں, تو پھر بندہ مدینے میں ہو یا وہ بغداد میں بیٹھا ہو اور اس کے شیخ بغداد میں ہو اور وہ دوراجی میں ہو, تو فیض خود ہی آتا ہے. پھر بس سسٹم آن ہونا چاہیے اس کا سسٹم. اور یہ محفلیں سسٹم چارج رکھتی ہے, سسٹم کو آن رکھتی ہے, ان کی یادوں سے دلوں کو بیدار رکھتی ہے. حضرت خواجہ باقی بلّہ نے نان بیچنے والے بازاری آدمی کو سب کچھ اٹھا کر دے دیا, جو خواجہ باقی بلّہ عمر بھر کہتے تھے دیتے رہیے, فرما لگے لو ابھی بعد میں ملے گا. جو حضرت مجدد صاحب لگے, کہا فرما لگے رہو بعد میں ملے گا. مجدد صاحب کو ایک عرصے کے بعد دیا اور نان بیچنے والے کو ایک منٹ میں دے دیا. کس چیز پر دیا؟ جس پر دل خوش ہوا. وہ ایک بزرگ کا واقعہ, ان کے پاس ایک بندہ گیا, حضرت دعا کریں نا بہت دل سے دعا کریں. فرما میرا دل خوش کر تو دعا کر دیتا ہوں. فرما کوئی کام تو ایسا کر جس سے میرا دل خوش ہو. فرما دل میرے اختیار میں تو نہیں ہے, دعا کر دوں جی اللہ کرم فرمائے, لیکن تو میرا دل کوئی ایسا کام کر جو میرے مطلب کا ہو, جو مجھے اچھا لگے, جو میری ضرورت ہو. فرما میرے دل کو تو اس انداز میں خوش کر دے تو میں دل سے دعا کر دوں گا. تو اس نے نان بھائی نے خواجہ باقی بلّہ کا دل خوش کیا کہ آپ کے مہمانوں کے لیے صرف دو نان لایا تھا, دو نان میں اتنا بڑا مرتبہ لے گیا, دو نان میں مرتبہ غوثیت لے گیا. تو یقیناً یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے, جو مہمان دور دراز سے آتے ہیں ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں. تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ شہدائے بدر کے لیے پڑھیں, اور ان کی وساطت سے اپنے والدین کی مغفرت, رشتہ داروں کی مغفرت. آپ نے بڑا طویل وقت دیا ہے رمضان مبارک کے ساتھ میں, میں آپ کے لیے, آپ نے دل خوش کیا میرا. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین دل سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, کہ عام مسلمان اگر بزرگوں کا واسطہ دے تو قبول ہو جاتا ہے. کوئی زہد و تقوی کے مدعی نہیں ہے, لیکن ایک تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو مقبول کرے, اور اس محفل کو اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے اور ہم تمام کے والدین, رشتہ دار و عز و اقارب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے, اور ہماری آنے والی اولادوں کو اس مشن پر استقامت نصیب ہو, ایسا ذریعہ مرحمت فرمائے, اور کل قیامت کی سرکار کی شفاعت فرمائے. میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی, آپ اچھے لگے تھے, اب آپ ہی کا واسطہ پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کے صدقے میری مرادوں کی مقبول فرمائے. الفاتحہ. دعا فرمائیے ہمارے ملک پاکستان کے لیے. اللہ یوم الفرقان کی برکت سے یہ ملک بھی اسی فرقان کی نظیر ہے. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے, اس کی نظریاتی, اس کی جغرافی سرحدوں کو سلامت رکھے, جو مدارس, جو مشائخ, جو مراکز ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, بالخصوص ہماری مسجد کے لیے دعا فرمائے. اللہ رب العالمین اسے قیامت تک آباد رکھے, شاداب رکھے. اس مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے چلے گئے, مجھے کچھ یاد ہیں, کچھ مجھ سے پہلے تھے, کچھ کو میں جانتا ہوں, کچھ کو بہت قریب سے جانتا ہوں, کچھ کو نہیں جان سکتا تھا, لیکن مولا تو سب کو جانتا ہے. یہ مسجد ان کی سجدوں سے آباد رہی ہے, یہ ہماری صفوں میں شریک رہیں, ان کا احسان ہم پر ہے. مولا کریم ان کے درجات بھی بلند فرما اور ان کی روحوں کا اس پر ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. جو اپنے محسنین کو یاد رکھتا ہے رب اس سے بہت خوش کرتا. تو یقیناً اس مسجد کے بنانے والے، اس کو چلانے والے، جتنے لوگ اس دان فانے سے رخصت ہوئے، اللہ رب العالمین تمام کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین مسئلہ کی حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں توبہ کی نیت کر کے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ.